حضرات عجیب بات یہ ہے کہ یہ چھوٹا بچہ ایک یتیم اور ایک یتیم خانے میں پڑھ رہا ہے. بہرحال مبارکباد ہو ان حضرات کے لیے جنہوں نے اس طرح سے بچوں کی تربیت شروع کی ہے. اللہ تعالیٰ شانہ قبول فرمائے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد، محترم بزرگوں اور دوستو، نکاح کے متعلق شرعی احکام اور نکاح کو رسموں سے بچانے سے متعلق انتہائی قیمتی گفتگو اس سے پہلے متعدد حضرات کر چکے ہیں. میرے محترم بزرگ مولانا مفتی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم، جناب ڈاکٹر رفیق صاحب دامت برکاتہم، اور ان سے پہلے مولانا ثناء اللہ صاحب غالباً تشریف فرما ہوں گے، ان تین چار حضرات کی گفتگو سے الحمدللہ آپ حضرات ایک بہت بڑا فائدہ محسوس کر رہے ہوں گے. اس لیے مزید کسی تفصیلی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال مجلس کا اختتامیہ ہے، اس لیے اسی موضوع سے متعلق کچھ منتشر گفتگو اور کچھ منتشر باتیں بھی عرض کرتا ہوں. انسان کی کچھ ضروریات فطری ہیں اور کچھ ضروریات غیر فطری ہیں. غیر فطری ان ضروریات کو کہا جاتا ہے جس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسان کی فطرت زور نہیں لگاتی ہے، بلکہ ماں ہو وہ ضرورت مہیا کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں غیر ضروری فطرت، غیر ضروری یا غیر فطری ضرورت. جیسے انسان کے لیے کھانا فطری ضرورت ہے، پینا فطری ضرورت ہے، ہوا ہونا فطری ضرورت ہے، ٹھیک اسی طرح سے نکاح انسان کی فطری ضرورت ہے. فطری ضرورت ہونے کے معنی یہ ہے کہ انسان مکمل نہیں ہو سکے گا جب تک اس ضرورت کو پورا نہ کرے. انسان کے اندر خداوند تعالی شانہ نے وس پیدا کیا ہے، اس وس کو کہتا تھا جنسیت. یہ جو جنسیت ہے، اس جنسیت کی تکمیل ہے نکاح. یہ جنسیت در حقیقت صرف لطف اٹھانے کی چیز نہیں ہے، یہ لذتوں کے چلو سب تمہارا نکاح کر دیں گے، نکاح کرنے کے بعد پھر اب یہ دونوں چاہتے ہیں ہمارے گھر والے ہمارا نکاح کر دیں، رخصتی کر دیں، لیکن گھر والے انتظار میں ہیں جب اتنی رقم جمع ہو جائے گی تو فلا فلا رسمیں ہم پوری کر دیں گے، اور جب تک وہ رقم جمع نہیں ہوگی تب تک وہ رسمیں پوری نہیں ہوں گی، لہذا انتظار کرو. اس انتظار کے دوران وہ چونکہ آپس میں ملتے رہے، اور چونکہ نکاح ہو چکا تھا اس لیے یہ ملنا اور آگے حدوں تک پہنچ گیا، اور آگے حدوں تک پہنچ گیا تو من کو ہر حملہ ہو گیا. جب حاملہ ہو گئی تو اب ایک شوہر اپنی بیوی کے بارے میں جو اس کے نکاح میں ہے اس بیوی کے بارے میں کہتا ہے کہ میری بیوی حاملہ ہو گئی ہے، مجھے بتائیے کیا کرنا ہے، ہم تو باہر نکلنے کی قابل نہیں. بہرحال خود ہی کسی ڈاکٹر سے کوئی رابطہ وابطہ کر کے ایبارشن کرا، گھر والوں سے مطالبہ کر رہے ہیں جی جلدی رشتہ کر دو، رخصتی کر دو. لڑکے والوں نے کہا ابھی جہیز تیار نہیں ہے، اس لیے ابھی ہمیں کچھ اور انتظار کرنا پڑے گا. اس بیچ میں لڑکے والوں کا مالی نقصان ہو گیا تو لہٰذا 1.5 سال کے لیے اور پیچھے رشتہ کرا دیا، رخصتی اور پیچھے چلی گئی. ادھر سے یہ دونوں آپس میں مل رہے ہیں تو ایک اور حمل ٹھہر گیا. اب ایک اور حمل ٹھہر گیا، حمل ٹھہرنے کے بعد پھر اب کیا کریں گے، تو دوبارہ ایبارشن کرایا. یہ دوبارہ ایبارشن کرانے کے بعد اب اس کے بعد وہ جو دوبارہ ایبارشن کرا گیا، ایبارشن سے کتنا نقصان ہوتا ہے اور جسمانی حالت کیسی تباہ ہو جاتی ہے، یہ تو عام انسان بھی سمجھتا ہے. پرانے زمانے میں کشمیری کہا کرتے تھے کہ صاف پیند آپ چین، سات مرتبہ اگر بچے پیدا ہو جائیں گے نارمل، اس سے جتنا ہی عورت کے جسم کو تکلیف یا نقصان ہوگا ایک ایبارشن کرانے سے اس سے اتنا ہی ہو جائے گا. یا صاف پیند برابر بھی آپ چین اسی طرح کا ڈھونڈا رہا ہے. بہرحال اب جب 3-4 سال گزرنے کے بعد ان دونوں کا رشتہ آپس میں ہو گیا تو اس لڑکی کے بچہ دانی میں خرابی ہو چکی تھی، اب بچہ نہیں ہوگا. یہ انتظار کس چیز کا تھا؟ رسمیں پورا کرنے کا. تو رسمیں پورا کرنے کے نتیجے میں ایسے ایسے عجیب عجیب نقصانات ہو رہے ہیں
جن کا سرسری طور پر بھی اگر اندازہ کیا جائے تو آدمی کانپ جاتا ہے. یہ جو رسم کے نتیجے میں نکاح جیسی اہم ترین ضرورت مشکل بن گئی، یہ انتہائی دردناک صورتحال تھی، اور تمام دیندار طبقے بھی، اور وہ ہمارے مسلمان بھائی جو دینی مجلسوں سے دور رہتے ہیں وہ بھی پوچھتے رہتے ہیں، وازوان کو برا بلا بھی کہتے رہیں گے اور خوب شوق و ذوق کے ساتھ کھاتے بھی رہیں گے، رسموں کے خلاف ریمارک پاس بھی کرتے رہیں گے اور رسموں میں اضافہ بھی کرتے رہیں گے، اور ہر رسم کو نئے فن کے ساتھ پیدا کرنے کے لیے رقمیں بھی خرچ کرتے رہیں گے. اس کے ایسے عجیب عجیب نقصانات ہو رہے ہیں کہ کشمیریوں کی بے انتہا بڑی دولت خرچ ہو رہی ہے ایسی چیزوں پر جن کا ہاتھ میں آنے والا کچھ نہیں ہوتا. ان تمام رسموں سے بچا کر کے نکاح کر لیا جائے یا نہیں کر لیا جائے، آدمی اگر چاہتا بھی ہے تو ہمت نہیں کر پاتا، کیونکہ رسم سے کٹرانا آسان چیز نہیں ہوتا. رسم میں مقابلے میں بیوی آتی ہے، گھر والے آتے ہیں، دوست آتے ہیں، رشتے دار آتے ہیں، تانا دینے والے آتے ہیں، اس لیے آدمی ہمت بھی کرتا اگر میں ایسا کروں گا، لیکن رسموں کا مقابلہ اگر آدمی نہیں کر پاتا تو گھٹنے ٹیک دیتا ہے. اس ایسی صورتحال میں بار بار کچھ دینداروں کو فکر رہتی تھی، لہذا ہم ایک ایسا فورم تیار کریں گے جو کوشش کرے گا ان نوجوانوں کو جو رسموں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو رسموں سے نکالنے کی، اور جو رسموں سے بچ کر کے نکاح کرنا چاہتے ہیں ان کو مدد پہنچائیں گے، اور ہماری بیٹیاں یہ بہنیں جو بغیر رسموں کے نکاح رشتہ کرنا چاہتی ہیں ان کو مدد پہنچانے کی، اس غرض کے لیے یہ میرج کاؤنسلنگ سیل تیار کیا جاتا ہے. یہ کام کس طرح سے کرے گا؟ اس کا کام کا مقصد وہ نہیں ہے کہ صاحب یہ مجھ مرد کرے گا، مجھ مرد کرنے والے تو خوب ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں اور وہ دونوں طرف سے مار پیٹتے ہیں، اس کا کام وہ نہیں ہے. اس کا کام ہے خالص شرعی بنیادوں پر تمام بری رسموں سے بچا کر کے، اور جلد سے جلد اور آسان سے آسان انداز میں لڑکوں اور لڑکیوں کا رشتہ ہونے لگے، اور والدین جو اس کو بوجھ سمجھ رہے ہیں اور یقیناً بہت بڑا بوجھ ہے، یہ بوجھ ان کی گردن سے اتر جائے، اس غرض کے لیے یہ سارے قائم کیا جائے. اور اس میں ہمارے نہ امام ہیں نہ علماء ہیں، یہ تو بیچارے کالجوں کے لڑکے ہیں، ماڈرن تعلیم پڑھنے والے ہیں، انہیں کے دل میں یہ جذبہ ابھر گیا اور یہ آمادہ ہو گیا کہ صاحب اس طرح سے کریں، اور انہوں نے اپنی محنت سے اپنے دوستوں کی بہت بڑی ٹیم تیار کر لی، اور وہ ٹیم عہد کیے ہوئے ہیں کہ ہم ٹھیک شرعی اصولوں کے مطابق تمام رسموں کو رونگ کر کے ہم نکاح کریں گے جس میں کوئی خرابی نہیں ہونے پائے، اور انہیں وہ لسٹ بھی تیار کی، اور مزید لوگ لڑکے پوچھتے بھی رہتے ہیں اور ان کو سہارا چاہیے، تو جو ہی سہارا ملنے والا دینے والا کوئی آ جائے گا اس کے بعد تمام رکاوٹیں انشاءاللہ دور ہو جائیں. نکاح جب رسموں کے مطابق ہونے لگتا ہے تو چونکہ رسمیں جلدی پوری نہیں ہو پاتی، اس لیے انتظار کر رہا ہو تو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تڑپ رہے ہیں، اپنی جوانی کے آگ میں جھلس رہے ہیں، اور آپ کو تنہائیوں میں اپنے بسترے پر کروٹیں بدلتے رہیں گے، لیکن چونکہ ہمارے رسمیں بھی پوری ہونے کا وقت نہیں آیا، لہٰذا صاحب تم تڑپتے رہو چاہے سارا سال تک تم تڑپنا پڑے. ایک آدمی اپنے گھر میں دس دس نوکروں کو تنخواہ بھی دے رہا ہے اور کھلا بھی رہا ہے، لیکن اپنے بیٹے کی بیوی لانے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، اس کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ لہذا جب تک ہماری رسمیں پوری نہ ہو جائیں اور جب تک یہ بیٹا اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو جائے تب تک اس کو تڑپاتے رہیں گے چاہے 40 سال سے اوپر زیادہ ہو جائے. غرض ہے کہ اس کے نتائج ایسے عجیب عجیب سامنے آ رہے ہیں، اسی وجہ سے لڑکے استمناء بالید کی مرض میں مبتلا، اسی وجہ سے لڑکے اپنے ہاتھ سے اپنا جوہر ضائع کرتے ہیں، اور روزانہ میں یہ اس طرح کے واقعے سامنے آتے رہتے ہیں کہ لڑکے نامرد ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں صاحب؟ جوانی کا جوش ہے، اشتہا ہے، ماحول جو ہے وہ زیادہ اس کو بھڑکا رہا ہے، مستورات جو ہیں وہ زیادہ زیادہ بناؤ سگار کر کے مارکیٹ میں آ رہی ہیں. غرض ہے کہ نہ گھر بچا ہوا ہے، نہ بازار، نہ تعلیم گاہ ہے، نہ دفتر، ہر جگہ ایک آڑ لگی ہوئی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جنسی حالت بڑھتی رہے، اور اس کے بعد یہ رستہ جو ہے تڑپتا ہے، اور جب کوئی راستہ نہیں پاتا ہے تو اس کے بعد پھر اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ اپنا نقصان کرتا رہتا ہے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا، لعنت ان انسانوں پر جو اپنے ہاتھوں کے ساتھ نکاح کریں گے، اور ہماری سوسائٹی میں بڑے پیمانے پہ چل رہا ہے. نہ کہ حلیت ملعون، اس آدمی اپنے ہاتھ کے ساتھ نکاح کرنے والا شخص ملعون پایا جا رہا ہے. حتیٰ کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ جی میں نماز تو نہیں پڑھتا لیکن اس کے بغیر میں رہ نہیں پاتا. یہاں تک صورتحال ہو گئی کہ ابھی اسی پچھلے 2-3 ہفتے گزر گئے، ایک لڑکا یہ کہتا ہے کہ جی میں تباہ حال ہو چکا ہوں، میرا نکاح ہوا نکاح ہونے کے بعد تقریباً 6 لاکھ روپے نکاح میں خرچ ہو گئے، لیکن چونکہ سالہ سال تک میں وہ برا عمل کرتا رہا تھا اور اس لیے میں نامرد ہو گیا، اور 3 سال تک میری بیوی انتظار کرتی رہی کہ میں مرد بن جاؤں گا، لیکن میں بن نہیں سکا۔ میری بیوی نے کہا چلو مجھے میرا ہی پیچھا چھوڑ دو، تو میں نے تو 3 لاکھ روپے اس کو دے دیا، مجبوری طور پر 10 لاکھ روپے خرچ ہو گیا، بیوی بھی چلی گئی، نکاح بھی ختم ہو گیا، معاشرے میں بدنام بھی ہو گیا، اور سب لوگ کہتے ہیں جسمانی طور پر صحت مند ہے اور حقیقی طور پر نامرد۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ میرے سامنے 2 ہی راستے رہ گئے، یا تو اپنے معاشرے کو چھوڑ دوں گا، کسی دوسرے ملک میں جا کر بسوں گا، اور یا خودکشی کروں گا، کیونکہ میں جب کہیں سڑک سے گزرتا ہوں کوئی آدمی مجھے دیکھتا ہے تو مجھے خیال آتا ہے شاید یہ مجھے دیکھ رہا ہوگا کیونکہ میں نہ رہا ہوں۔ وجہ کیا ہو گئی کہ گھر والے جو ہیں وہ رسموں کے انتظار میں رہے، تو 6 لاکھ روپے رسموں کو خرچ کر دیے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ رسموں کے نتیجے مولانا ثناء اللہ صاحب نے عجیب رسمیں بیان کی، کیا کیا ہوتا ہے ان کے نتیجے میں، تو بزرگ یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں کچھ نوجوانوں کو، کچھ نوجوان بچیوں کو، کچھ نوجوان لڑکوں کو سہارا چاہیے، اور سہارا کس کے خلاف چاہیے؟ ان کے اپنے رباؤ دین کے خلاف۔ چنانچہ کتنے نوجوان لڑکے چاہتے ہیں کہ ہم شرعی اصولوں کے مطابق تمام رسموں سے بچ کر نکاح کریں گے، لیکن سب سے پہلے گھر والے آڑے آ جاتے ہیں، اور وہ آڑے آنے کے بعد پھر ایسے ایسے فلسفے سناتے ہیں کہ سب اس کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتا ہے، ہم کو تو اسی معاشرے میں جینا ہے، ہم کو لوگ تانا دیں گے تم نے دنیا بھر کا کھایا ہے اور تم آج اس کے بغیر کیسے رہ سکو گے، اس لیے وہ گھٹنے ٹیک دیتا ہے بےچارا، اب ایک یہ رسم بھی کروانی ہے، فلاں رسم بھی کروانی ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو چاہتا تھا، جس کے لیے نکاح ہو رہا ہے، وہی خوش نہیں کہ صاحب تم خوش ہو یا نہ ہو، ہماری چاہتیں پوری ہو جانی چاہیے۔ اور اس میں بات کہوں اتنے دردناک ہیں، ایک بیٹی ہے، اس کا باپ مر چکا ہے، اس کے بھائی خوب خرافات کے ساتھ اس کا رشتہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کل کو اسی بیٹی کا جب حصہ وراثت مطالبہ کیا جاتا ہے، کہتے ہیں ہم نے تو 5 لاکھ روپے اس پر لگا دیا ہے، آج کیسا حصے وراثت ڈھونڈتی ہے؟ اس کے معنی کیا ہے؟ وہ تو شریعت نے اس کو حصہ رکھا تھا، وہ سارا حصہ ہم نے اڑا دیا اپنی رسموں میں، وہ ہم نے کھایا، اپنے دوستوں کو کھلایا، خرافات میں ختم کر دیا، وہ حصہ جو اس کو ملنے والا تھا وہ ہم نے اس میں تباہ کر دیا، اور ساتھ میں منہ بھی بند کر دیا۔ اس کے برخلاف اگر ہم سے یہ کہتے بیٹی تمہارے باپ کا چھوڑا ہوا رزق یہ ترکا ہے، یہ تمہارے ساتھ ہے، اور اس کو اپنے شوہر کے حوالے کر دیا جاتا اور وہ اپنا یہ سرمایہ لے کر کے جاتی، اور ہمارے ہمسر جس لڑکی کو ہمارے دوستوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لڑکی کی ذمہ کیوں لازم ہو گیا یہ کہ صاحب اس کا پیسہ ہم کھلائیں گے اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو؟ اسلام میں نکاح کا طریقہ کار انتہائی آسان رکھا گیا، تو امت ہمیشہ اس پر عمل رکھی رہی ہے، تابعین میں ایک عظیم شان شخصیت کا نام حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، ان کا نام تھا سعید بن مسیب، یہ کبار تابعین میں سے تھے، ایسے حضرات میں سے کہ جن کے سامنے کبھی کبھی صحابہ بھی دوزانوں بیٹھ جاتے تھے اور ان سے دین سیکھتے تھے، ایسے افراد بھی، جیسے حضرت علقمہ، جیسے حضرت اکرمہ، جیسے حضرت سعید بن مسیب، یا جیسے امام مجاہد، اس طرح کی ابراہیم نقی، یہ وہ شخصیات ہیں جن شخصیات کے سامنے بعض دفعہ صحابہ بھی آ جاتے تھے اور دوزانوں بیٹھتے تھے اور ان سے دین سیکھتے تھے، کیونکہ ایسی عظیم شخصیات بھی ہیں، ان میں سے سعید بن مسیب بھی ہیں۔ سعید بن مسیب کے گھر میں بیٹی ہیں، مدینہ طیبہ کی سب سے زیادہ صاحب علم، اور اللہ نے جسمانی اوصاف بھی عطا فرمائے تھے، خلیفہ منصور کو معلوم ہوا کہ سعید بن مسیب کے گھر میں بیٹی ہیں، تو خلیفہ منصور جو مملکت اسلامیہ کا سربراہ ہے، اس نے اطلاع دے دی میرا رشتہ قبول کر لیجیے، جنہیں اپنی بیٹی میرے نکاح میں لے لی۔ سعید بن مسیب نے انکار کر دیا کہ میں نہیں۔ پھر مکہ مکرمہ کے گورنر کو معلوم ہوا کہ سعید بن مسیب کے گھر میں بیٹی ہیں، اور اس سے زیادہ عجیب بیٹی اور کوئی نہیں ملے گی مجھے، تو انہیں رشتے کا پیغام بھیجا، تو سعید بن مسیب نے انکار کر دیا۔ کہ بعض کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ مدینہ طیبہ کے گورنر نے پیغام بھیجا، تو انہوں نے اس کو بھی رد کر دیا، بیٹی ان کے گھر میں رہی، سعید بن مسیب مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے اندر حدیث کا درس دیا کرتے تھے، اور بڑے بڑے تابعین اور تبع تابعین ان کے درس میں بیٹھا کرتے تھے، ان میں سے ایک طالب علم تھا جو 2-3 دن تک حاضر نہیں ہوا۔ سعید بن مسیب نے پوچھا کہ وہ فلاں طالب علم حاضر نہیں ہو رہا ہے، وجہ کیا ہو گئی؟ کسی نے کہا حضرت ان کے گھر میں والدہ بیوی تھی، اس بیوی کی وفات ہو گئی، اور گھر میں والدہ ہیں وہ غالباً نابینا ہیں یا بہت زیادہ بڑھاپے میں ہیں، اور اس کی وجہ سے اب وہ اپنے والدہ کی خدمت میں رہنے پہ مجبور ہیں، اس لیے پڑھنے نہیں آ پائے۔ سعید بن مسیب نے طالب علم کو بلوایا، اور بلوانے کے بعد کہا تم کیوں پڑھنے نہیں آئے کئی دن سے؟ انہوں نے کہا حضرت میری بیوی تھی، اس کی وفات ہو گئی، اچانک وفات ہو گئی، گھر میں والدہ رہ گئی ہیں، ان کی خدمت کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے، تو تھوڑے تھوڑے دیر کے بعد اس کو طرح طرح کی ضرورتیں پیش آتی ہیں، اس لیے میں مجبور ہوں، میں نہیں آ سکا اور شاید آئندہ بھی پتا نہیں آ بھی پاؤں گا یا نہیں۔ تو سیدنا اور سیدنا کہتے ہیں کیا آپ تیار ہو جائیں گے کہ میری بیٹی اپنے نکاح میں لے لوں؟ اس امید پر کہ میری بیٹی قبول کر لے گی اگر میں نے پیغام دے دیا، لڑکا لڑکائی کا ظاہر طالب علم تو اپنے ساتھ نیچے چکا ہے۔ سید بن حسین نے فرمایا بھائی آپ ہاں کہیں یا نہ کہیں؟ شرمندگی کی بنا پر وہ ہاں بھی نہیں کہہ سکے، نہ بھی نہیں کہہ سکے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ کشمیری میں کہتے ہیں بچ گور سب کے کیا کہتے ہیں، رضامندی ہوتی ہے۔ سید بن حسین سمجھ گئے کہ ہاں رضامند ہے۔ سید بن حسین رحمہ اللہ تعالیٰ بنی بیٹھ کا خطبہ پڑھا، اپنی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا، انہوں نے قبول کیا، حدیث کا درس ہوا اور یہ بےچارہ طالب علم شام کو گھر چلا گیا۔ طالب علم گھر چلا گیا تو اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ سعید بن مسعید کے صاحبزادی جو مدینہ طیبہ کی سب سے بڑی عالمہ ہیں ان کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا۔ ان کی والدہ کہتی ہیں کہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے گورنر کے پیغام کو رد کر دیا، امیر المومنین کے پیغام کو رد کر دیا، تو تمہارے ساتھ نکاح کیسے ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا اما جان ہو گیا۔ بارہ کی گفتگو چلی رہی تھی، رات شام کا وقت ہو چکا تھا، سورج ڈوب چکا تھا، تو دروازے پر آواز، یہ دروازے تک آئے، اندر سے پوچھ رہے ہیں کون ہے، تو جواب میں آیا سعید۔ سعید بن مسعید وہ شخصیت تھے اتنے بارو کہ تقریباً 5 سال ہو گئے تھے، کچھ کتابوں میں لکھا ہوا 20 سال ہو گئے تھے مدینہ طیبہ کے کسی گھر میں نہیں گئے تھے، اور اتنے بارو تھے وہ کہ ان کے سامنے اگر گھر گھر کھڑا رہتا تھا وہ ہمت تھی کر پاتا تھا بیٹھنے کی، اتنی زیادہ خوف تھا ان کے اندر۔ تو یہ سعید بن مسعید پہلی مرتبہ 5 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد ایک دروازے پر، یہ طالب علم یہ سوچتا ہے سعید بن مسعید میرے استاد سعید تو ہو نہیں سکتے کیونکہ وہ تو جاتے نہیں کسی کے یہاں، وہ کون دوسرا سعید ہے جو ہمارے یہاں آیا ہوا ہے؟ بارہ کے سوچتے تو اس نے دروازہ کھولا تو سامنے سعید بن مسعید کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا بیٹے تمہارا نکاح اور دن میں ہو چکا ہے، یہ مناسب نہیں ہے کہ تمہاری بیوی تم سے دور رکھی جائے، میں بیٹی لے کر کے آیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا بیٹی اندر جاؤ اللہ کے حوالے، اور دروازہ بند کر دیا اور سعید بن مسعید واپس چلے گئے۔ اب وہ طالب علم سختے میں ہے، گھر میں صورت حال کیا ہے؟ گھر میں صورت حال یہ کہ 2 دن پہلے کے اس کے ہاتھ کی پکی ہوئی جو کی روٹیاں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں، ماں آ رہی ہیں، یہ طالب علم خود اپنے ہاتھ سے جو کی روٹیاں پکاتا تھا، وہ 2 دن پہلے کی جو کی روٹیاں پکی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو والدہ نے کہا بھائی کون کیا بات ہو گئی؟ انہوں نے کہا جی بیوی آ گئی۔ انہوں نے کہا بھائی کیسے آ گئی؟ انہوں نے کہا سعید بن مسعید نے خود ہی پہنچا دی۔ تو والدہ بچائی نابینا تھے، وہ کہا دور رہو اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ غرض ہے کہ وہ سعید بن مسعید وہ طالب علم جو وہ چھت پر چڑھ گیا اور ہمسایوں سے کہتا ہے بھائی آپ کو اطلاع ہو میرا نکاح ہو گیا ہے، سعید بن مسعید کی صاحبزادی میرے گھر میں بیوی بن کر آ گئی ہیں۔ وہ وہاں پہ کچھ لوگوں نے ہنسا تو سبوں نے بدلا پڑا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہماری تاریخ اور روشن ترین تاریخ ہے، لیکن یہ پچھلے دور کا معاملہ ہو سکتا ہے، اس کے معنی یہ نہیں کہ بعد میں نہیں ہوا، بعد میں بھی یہی تاریخ رہی ہے۔ حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا واقعہ لکھا ہوا ہے خود کا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں صاحبزادے تھے مولانا محمد یوسف جو عظیم الشان محدث بھی تھے، اور انہوں نے حدیث کی بہت بڑی کتاب تہاوی شریف کی شرح لکھی ہے، اور وہ شرح بھی ہے رجال پر ہے وہ، اور انتہائی مشکل بحث ہے وہ، یعنی تہاوی شریف میں جو راویوں کے حالات، راویوں کے اسماء گرامی اور راویوں کے اسماء گرامی کی تحقیق کی ہے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے۔ تو مولانا محمد یوسف صاحب اور مولانا انعام الحسن یہ دونوں حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس پڑھ رہے ہیں مدرسہ مزاحد سہارنپور میں۔ مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے استاد بھی ہیں، ان کے چچیرے بھائی بھی ہیں، اور ان کے فرد مرشد بھی بنے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دلی سے خط لکھا مولانا زکریا صاحب کو، آپ کے گھر میں بچیاں ہیں، اگر طبیعت آمادہ ہو جائے تو یوسف کے لیے رشتہ قبول کر لیجیے۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جواب لکھا بیٹی میری نہیں، وہ تو آپ ہی کی ہیں، جہاں مرضی وہاں رشتہ دے دیجیے، یعنی بڑا قبول ہے۔ کچھ دنوں بعد مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے سہارنپور آنا ہے، اگر آپ تیار ہو جائے تو نکاح پڑھ دیں۔ مولانا زکریا صاحب نے فرمایا ضرور، گھر والوں کا بھی پتہ ہی نہیں ہے لڑکیوں کا نکاح رشتہ ہو چکا ہے۔ بہرحال جس دن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ پہنچے ہیں وہاں، اور پہنچنے کے بعد پھر عصر کی نماز کے بعد جامع مسجد سہارنپور میں جلسہ ہونے والا ہے، مولانا زکریا صاحب اپنے گھر گئے، اور اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں ان دونوں بیٹیوں کا رشتہ آج نکاح ہونے والا ہے. انہوں نے کہا رشتہ کب ہوا ہے؟ انہوں نے کہا رشتہ تو 6 مہینے پہلے ہو چکا ہے. انہوں نے کہا کس نے کیا؟ انہوں نے کہا میں نے. تو آج تک آپ نے بتایا نہیں. کہہ رہا میں نے ضرورت ہی نہیں سمجھی آپ کو بتانے کی. کہہ رہے تو ٹھیک ہے آج نکاح ہونے والا ہے تو تھوڑا پہلے ہی بتاتے ان کے لیے 2 جوڑے کپڑے میں سی دیتی. یہ ماں کہہ رہی ہے اپنے شوہر یعنی ماں زکریا صاحب رحم اللہ تعالیٰ سے. ماں زکریا صاحب رحم اللہ تعالیٰ فرمایا کون سی بچی اس میں سے ننگی ہے جس کے لیے آپ کو جواب دینا. یہ کہہ کر کے چلے گئے. لڑکوں کو بھی پتا ہی نہیں ہمارا نکاح ہونے والا. مولانا زکریا صاحب نے مدرسے کی اطلاع بھیج دی یوسف اور انعام کو کہو فوراً جامع مسجد پہنچ جائیں. اب دونوں صاحب والے جامع مسجد پہنچ گئے. مولانا حسین مدنی رحم اللہ تعالیٰ کو انگریزوں کے خلاف تقریر کرنی تھی جامع مسجد میں اور وہ تقریر شروع ہو گئی تو مولانا زکریا صاحب تازہ تحریر کرنے کا پہنچے تھے. بارہ مولانا حسین مدنی رحم اللہ تعالیٰ نے خطبہ پڑھا ان دونوں لڑکوں کا نکاح پڑھا. اب پتا چلا ہم تو نکاح کے لیے بلایا گیا ہو گیا صاحب نکاح. نکاح ہونے کے بعد دونوں لڑکے مدرسے میں چلے گئے ہاسٹل میں رہ رہے ہیں. ہاسٹل میں رہ رہے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد مولانا الیاس صاحب رحم اللہ تعالیٰ کی اطلاع بھیجی میں سہارنپور آنے والا ہوں کیا خیال ہے اگر اجازت ہو تو رخصتی کر دیں. مولانا زکریا صاحب نے فرمایا ضرور. آگے صاحب مولانا الیاس صاحب. مولانا زکریا صاحب نے اپنے گھر میں اطلاع بھیجی 2 آدمیوں کا کھانا اور تیار کرو. ایک تو مولانا الیاس صاحب ہیں ہی 2 لڑکوں کا کھانا اور تیار کرو. صاحب ٹھیک ہے گھر والوں نے کھانا تیار کیا. اور مغرب کی نماز کے بعد مولانا یوسف صاحب اور مولانا انعام الحسن دونوں کو اطلاع بھیجی آج رات کو کہیں گھر آ جانا. چنانچہ دونوں لڑکوں کو گھر بلایا گیا شام کو کھانا کھلایا گیا. مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں نے گھر والوں سے کہا ایک لڑکے کے لیے اوپر 4 پائی ڈال دو بیوی وہیں بھیج دو اور دوسرے لڑکے کے لیے وہاں آنگن میں 4 پائی ڈال دو بیوی وہیں بھیج دو کیونکہ اور کوئی کمرہ نہیں ہے. چنانچہ ایک صاحبزادے ابھر گئے ان کی اہلیہ ان کے ساتھ چلی گئی دوسرے صاحبزادے وہاں چلے گئے ان کی اہلیہ وہاں چلی گئی. رات انہیں گزاری صبح کو طالب علم چلے گئے مدرسے میں بیٹیاں گھر میں. یہاں تک کہ جب شعبان کی چھٹیاں ہو گئی مدرسوں میں شعبان میں چھٹیاں ہوتی ہیں جب شعبان کی چھٹیاں ہو گئی تو دونوں طالب علم گھر جا رہے تھے اپنی بیٹیاں ساتھ لے کر جا رہے تھے اور ان کے ساتھ میں ایک ایک صندوق تھا جس میں 3-3 یا 2-2 جوڑے کپڑے تھے. یہ تھا اسلامی تاریخ کا سسٹم. تو جب اس طرح سے آسان ہونے لگے نکاح تو اس کے بعد پھر نہ وہ خرچے ہوں گے جن خرچوں نے گمر توڑ کر کے رکھ دی ہے نہ وہ ٹینشن ہوں گے جن ٹینشنوں میں والدین مبتلا ہیں سارا سال تک اور نہ وہ مصیبتیں آئیں گی جن مصیبتوں کے نتیجے میں لڑکیوں کا رشتہ مشکل لڑکوں کا رشتہ مشکل اور جسمانی طور پر وہ طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہو جائیں گے اور نہ وہ خرافات ہوں گے جن خرافات کے نتیجے میں سارا محلہ پریشان ہو جاتا ہے. ابھی مولانا فرما رہے تھے کیا کہ صاحب ساری رات گانا گانا چل رہا تھا سارے محلے والے پریشان تھے لیکن صاحب ان کی انشاء بھی ہو رہی ہے. اسلام نے جو نکاح کا طریقہ رکھا تھا وہ انتہائی آسان تھا کہ صاحب لڑکا ایک مرتبہ لڑکی کو دیکھے اور وہ بھی دیکھے اس طرح سے کہ لڑکی کو پتا نہیں چلنا چاہیے مجھے دیکھنے کے لیے آیا ہے. یہ جو ہمارے یہاں سسٹم شروع ہوا کیا صاحب لڑکا اور لڑکا لڑکی کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہے اور وہاں بیچاری لڑکی تیار بیٹھی ہے اور وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کہ مجھے قبول کرنا چاہیے مجھے رد نہیں کرنا چاہیے. اندازہ کریں جب کل کو یہ لڑکا کہے کہ مجھے پسند نہیں آئے گی اس ہماری بیٹی پر کیا گزرتی ہوگی اس وقت. تو دیکھنے کو جو اسلام نے اجازت دی تھی وہ یہ نہیں تھا کہ اعلان کر کے ہم پہنچے کے ساتھ آج ہم لڑکی دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور صاحبزادے صاحب پہنچ رہے ہیں دیکھنے کے لیے. نہیں وہ تو خفیہ طور پر دیکھنا ہے اس طرح سے کہ لڑکی کو پتا بھی نہ چلے اور جب لڑکی کو پتا نہیں چلے گا تو وہ اپنی اصل شکل دکھائے گی وہ اپنی اصل حالت میں رہے گی ورنہ وہ بناؤ سنگار کے ساتھ اور نقلی روپ کے ساتھ آپ کے سامنے آئے گی. اور یہ جو پارکوں میں جا کر کے دیکھنے کا سسٹم ہے یا ہوٹلوں میں جا کر کے ملنے کا سسٹم ہے اسلام یہ کی اجازت نہیں ہے. دیکھنے کا جو حکم تھا وہ صرف اس لیے تھا اور یہاں بھی سامنے اعتدال کرتا ہے. دنیا کی کچھ قومیں کہتی ہیں پہلے میاں بیوی یعنی مرد اور عورت یعنی لڑکا اور لڑکی اتنا آپس میں گھلے ملے اتنے آپس میں رہیں کہ وہ ٹھنڈے ہو چکے ہوں اس کے بعد اگر دل ارادہ کرے گا تو اب نکاح کر لو جیسے یہاں کے لوگوں کا کہ سارا سال تک آپس میں رہتے رہیں گے اور اس کے بعد پھر اگر طبیعت آمادہ ہوگی تو اب نکاح کریں گے اس آپس کے بھی کرا. دوسری انتہا جیسے ہندوؤں کے یہاں ہے کیا صاحب وہ لاٹری کھیل بنانا ہے کہ اس گاؤں میں بھی آپ نہیں جا سکتے ہیں جس گاؤں میں آپ کا رشتہ ہونے والا ہے اس محلے میں اب آپ نہیں جا سکتے ہیں جس محلے میں آپ کا رشتہ ہونے والا ہے. لڑکی کو دیکھنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور اچانک وہ جو ایک رات میں آپ کے سامنے وہ لڑکی آئے گی یہ ہے صاحب وہ جس کے آپ انتظار میں آپ سارا سال تک رہے تھے. یہ ایک انتہا پسندی ہے دوسری انتہا پسندی اسلام نے دریا میں رکھا تھا کہ ایک مرتبہ دیکھنے کی آپ کو اجازت ہے تاکہ آپ مطمئن رہیں کہ صاحب جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں میرے اس کی محبت میرے دل میں پہلے ہی اس کی شکل پہلے ذہن میں آ چکی, اور لیکن دیکھنے کے لیے یہ شرط اپنانا ضروری ہے کہ لڑکی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اگر آپ نے کسی وجہ سے رد کر دیا تو کل کو اس کے دل میں جو داغ لگے گا اور جو اس کے دل شکنی ہوگی اس دل شکنی کا علاج کسی کے پاس نہیں, وہ زبان سے نہ بھی کہہ پائے لیکن یہ جو ہمارے رویے کی وجہ سے اس کے دل کو چوٹ لگی ہے یہ چوٹ ایسی خطرناک ہوتی ہے کہ بعد کے بہت سارے رشتوں کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے. چنانچہ ایک بزرگ کا فرمانا یہ ہے کہ فلاں لڑکے کا رشتہ اس لیے ناکام ہو رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے اس نے ایک لڑکی کو بلا کسی وجہ کے کہا مجھے پسند نہیں آئی, وہ جو اس کو دل میں چوٹ لگی ہے وہ چوٹ اس رشتے کو کامیاب نہیں ہونے کے لیے. یعنی پہلے جس بیٹی کا رشتہ اس نے رد کر دیا مجھے پسند نہیں آئی, دوسری جگہ جو اس نے رشتہ کیا یہ بیوی اس کے لیے درد سر بن گئی اور وجہ بنی اس کی وہ آپ جہاں سے گزر. اس کے بعد جب نکاح کا مرحلہ آئے گا تو نکاح کا مرحلہ آنے سے پہلے اب یہاں سے پوری فوج جائے گی صاحب, کیا کرنا ہے؟ منگنی ہونے والی ہے. صورت حال یہاں تک بگڑی ہوئی ہے, ایک منگنی کے اندر جتنا خرچہ ہو رہا ہے, یہاں شاید نبی علیہ السلام کے زمانے میں 1000 صحابہ کے نکاحوں میں بھی اتنا خرچہ نہیں ہوتا صرف آج کی منگنیوں پر ہی. تو وہ منگنی کرنا ہی سارا غیر اسلامی ہے اور اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے, نہ عقلی فائدہ ہے نہ قانونی فائدہ ہے نہ شرعی فائدہ ہے. چنانچہ اگر کل کو رشتہ ٹوٹ جائے گا تو اس منگنی میں کیا جانے والا خرچہ کسی بھی کھاتے میں نہیں آتا ہے. یہی وجہ کہ رشتے ٹوٹنے لگتے ہیں نکاح سے پہلے, نکاح سے پہلے منگنیاں ہوئی, ادھر سے بھی خرچے ہوئے ادھر سے بھی خرچے ہوئے, تو طائف کا تبادلہ بھی ہوا اور اس کے بعد پھر لڑکے والوں نے انکار کر دیا, لڑکی والوں نے انکار کر دیا, اب رشتے لائیں گے سامنے ہم نے کتنے خرچے کیے. یہ جو رشتے سامنے لائیں گے اور پھر کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے تو اتنا گنوایا ہے, اس وقت کہتے ہیں بہت لس ہوگی بول دو, اس وقت کہتے ہیں گلایا ہم نے, اس دن پہلے جو خرچ کر رہے تھے اس میں تو بے درے خرچ کر رہے تھے, تو سارا خرچ کرنا غیر مفید ہے, شرام بھی جائز نہیں ہے وہ خرچ کرنا اور عقلم بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں, قانون بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں, بھیڑ بھی نکاح نہیں آتی کیونکہ نکاح ہو ہی نہیں. اس کے بعد وہ جو تحائف کا تبادلہ ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے سونے کی چیزیں لے کر کے جا رہے ہیں پھر وہاں سے سونے کی چیزیں لے کر کے آ رہے ہیں پھر یہاں سے کھانے کے مجمع جا رہے ہیں پھر وہاں سے کھانے کے مجمع آ رہے ہیں, یہ تمام کا تمام غیر شرعی حکم میں آتا ہے. اور یہ جو لین دین اس لین دین میں بیچ میں یا تو سود آئے گا یا وراثت کی حق تلفی ہوگی, اور سود آئے گا وہ بھی حرام ہے, وراثت کی حق تلفی ہوگی وہ بھی حرام ہے, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے سر پر یہ ذمہ داری پڑ گئی وہ مر چکا ہے. چنانچہ بعض دفعہ یہاں فتنے ایسے پیدا ہو جاتے ہیں, بیٹی کو کچھ لوگوں نے ہدیے دی, نکاح ہو کر کے دلہن گھر میں آئی, یہاں لڑکوں کے رشتے دار عورتوں نے آ کر اس بیٹی کو بہت سارے تحائف دیے, بعد میں رشتہ ٹوٹ گیا, یہ لڑکی واپس جا رہی ہے, جھگڑا پیدا ہو گیا کہ یہ جو محلے والوں نے اس کو تحفے دیے ہیں یہ دلہن کا حق ہے یا گھر والوں کا حق ہے؟ گھر والے کہتے ہیں یہ تو ہمارے رشتے داروں نے دیا لہذا ہمارا حق ہے, دلہن یہ کہتی ہے یہ تو مجھے دیا گیا لہذا میرا حق ہے. دنیا کو کوئی بھی قانون کا فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے لیے کوئی دفاع بھی بنی ہی نہیں ہے کہ محلے والے جو دے رہے ہیں وہ بیوی کو دے رہے ہیں یا گھر والوں کو دے رہے ہیں. یہ جو نظام پیدا ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ یہ غیر شرعی رسمیں ہیں. اس کے بعد پھر یہ نکاح کے موقع یہ جو لڑکی والے اپنی بیٹی کو پیسہ دینا چاہتے ہیں یا چیزیں دینا چاہتے ہیں, نام رکھا جو اس کا جہیز, اچھی طرح سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے, اسلام میں جہیز کو کوئی تصور نہیں, جہیز غیر اسلامی چیز ہے, وہ تو ہندوؤں کی مت کے اندر چیز تھی, ہندوؤں کا تصور یہ ہے کہ جب بیٹی گھر سے نکل گئی ہمیشہ کے لیے ختم, اب یہ واپس نہیں آئے گی, اس کا تو کوئی رشتہ والدین کے ساتھ نہیں رہا, قانونی رشتہ نہیں ہے, ذاتے کا کوئی رشتہ نہیں ہے, اگر اس کا شوہر مر جائے گا تب بھی اس کو واپس نہیں آنا, یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. اب زیادہ زیادہ وقت اخلاق کے طور پر سلام دعا اگر ہوگی تو اس کے علاوہ کوئی نہیں, لیکن اسلام میں بیٹی کا رشتہ اپنے والدین کے ساتھ جو کا تو برقرار ہے, وراثت میں وہ حقدار ہے, طلاق ہو جائے تو واپس آئے گی اسی گھر میں آئے گی, والدین کی کندھوں پر ویسے ہی اس کی ذمہ داری چڑھ جائے گی جیسے نکاح سے پہلے اس کی ذمہ داری تھی. تو اسلام میں باپ بیٹی کا تعلق اسی طرح سے قائم ہے, بس صرف ایک چیز میں تبدیلی ہو جاتی ہے کہ آج تک یہ بیٹی اپنے والدین کی ماتحتی میں تھی, آج کے بعد یہ بیٹی اپنے شوہر کی ماتحتی میں چلی جائے گی. ہندوؤں کو جہاں کیوں کے تصور تھا یہ بیٹی ہمیشہ کے لیے چلی گئی, اب اس کو جتنا ہو سکے ہم دے دیں گے, اسلام نے کوئی گنجائش نہیں, اس لیے کہ اسلام نے تو طے کر رکھا ہے یہ بیٹی چلی گئی باپ کی وفات ہو جائے گی پھر برا کرے گی, ان کی چیز ہم نے لی. ساتھ میں کہتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جہیز دیا گیا, ہرگز یہ بات صحیح نہیں ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کوئی جہیز نہیں دیا گیا. وہ تو صورت حال یہ تھی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ رہا کرتے تھے اور الگ ان کی رہائش کا کوئی انتظام نہیں تھا. اب جب ان کا نکاح ہو گیا تو کہاں رہیں گے وہ؟ اس لیے نبی علیہ السلام ان کو ایک گھر دے دیا, ایک کمرہ دے دیا. اس کمرے میں رکھنے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے, تو ایک چٹائی دے دی اس کو بچھا دو, ایک مٹکا دے دیا اس میں پانی لایا کرو, اور ایک تکیا دے دیا اس کو سر کے نیچے رکھا کرو, چکیے بھی دے دی. غرض ہے کہ جو دو چار چیزیں دی ہیں وہ جہیز نہیں تھا, وہ تو ان کی مدد کی گئی ہے. اگر جہیز ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پہلی صاحبزادی کو بھی جہیز دیا ہوتا, اور تیسرے صحابہ کرام اپنی صاحبزادی کو بھی جہیز دیا کرتے. جہیز کے سامنے کوئی تصور نہیں, اس لیے یہ جہیز دینا ہی درست نہیں ہے, لینے کی تو بات ہی نہیں. لیکن یہاں کہتے ہیں جناب ہم تو مانیں گے ہی نہیں اس کے بغیر. اب لڑکا کہہ رہا ہے اگر مجھے کچھ نہیں چاہیے, لیکن لڑکے والے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ صاحب اگر ہم دیں گے ہماری ناک کٹ جائے گی. چلو یہ میں واپس میں حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا, ان کے خاندان سے ایک آدمی نے اس طرح بھیج دی کہ صاحب تم نے ہماری ناک ہی کٹوا دی, دونوں بیٹیاں اس طرح سے رخصت کر کے ہم کو پتا بھی نہیں چلا. تو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اس آدمی سے کہا بھائی تم کو میں گواہ بناتا ہوں میری ناک موجود ہے, ان کے دیکھ لینا ان کی کٹی ہے یا نہیں, ہماری تو کٹی نہیں. یہی اور جائیں گے نہیں صاحب جہیز کا پیسہ دیں, جہیز کی چیزیں دینی ضروری ہیں. اور یہ جب صورت حال بڑھ گئی آگے تو لڑکا بھی کہتا ہے بتاؤ جی کیا کریں گے, تو وہ نہیں لگنے لگتی. اب ہمارے گھر میں تو یہ جو ادھر سے انہوں نے جہیز کی تیاری شروع کی, اب وہ پورا نہیں ہو رہا, اس کے لیے رشوتوں کا پیسہ, حرام کا پیسہ, ناجائز کمائی, وہ ساری جمع کرتے رہیں گے اور اس کے بعد یہ بیٹی کے ساتھ جا رہا ہے. یہ اتنی حرام چیزیں لے کر کے بیٹی جائے گی وہ کیسے وہاں سکون کے ساتھ رہے گی؟ اسی لیے رشتے ٹوٹتے ہیں کیا کمی ہے صاحب؟ کچھ بھی نہیں, کھانا بھی موجود ہے, عہدہ بھی موجود ہے, تمام چیزیں ہیں, پھر بھی سکون نہیں ہے, پھر بھی تناؤ ہے, پھر بھی اختلافات ہیں, پھر بھی لڑائی ہیں, اور معمولی معمولی چیزوں پہ لڑائی, انتہائی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی. ابھی کل ایک رشتہ کٹ رہا تھا, کس بات پہ لڑائی تھی؟ شوہر یہ کہتا تھا بیوی کو تم خود ہی اپنی مرضی سے گئی تو واپس آنا پڑے گا, بیوی یہ کہتی تھی تو اگر لینے آئے گا تب میں آؤں گی, وہ اپنی جیت پر اڑا رہا یا اپنی جیت پر اڑی رہی, رشتہ کٹ گیا. شوہر یہ کہتا ہے تو بغیر اجازت کے خود ہی واپس آنا پڑے گا, بیوی کہتی ہے اگر میں خود ہی واپس آؤں گی میری بے قدری ہو جائے گی, میں یست سانی ہوں. وہی یست سانی ہوں کو سمجھ بھی نہیں آتا. شوہر نے کہا میں بھی نہیں آؤں گا, بیوی نے کہا میں بھی نہیں آؤں گی. اسی پر انبن بڑھتے بڑھتے کٹ گیا رشتہ, پھر لٹکے ہوئے ہیں دونوں. چھوٹی بات کو وقار کا مسئلہ بنانے کے جو برے نتائج نکل آتے ہیں وہ اسی قسم کے ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ جو شوہر کہتا ہے کہ صاحب آپ ہماری شادی ہونے والی ہے تو مہاراج شیخ کیسے کا سناسی دے گا, نفر 150 نفر, اور یہ اب پوری کاروں کی فوج جا رہی ہے اور سارا بازار روک دیا گیا, اور پورا محلہ پریشانی میں مبتلا کر دیا گیا, اور سارا ٹریفک جام کر دیا گیا کہ وہ سب شادی ہو گئی. شادی کھانا آبادی نے کھانا بربادی ہے, اور ایک چیز نہ جانے کتنے انسان کی, سب کا وقت برباد, سب کا ٹائم ضائع. وہ کچھ ملازم ہیں وہ اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہے, کس دنیا پر یہ ڈیوٹی سے غائب ہو رہے ہیں کہ صاحب ہم کو شادی میں جانا ہے, اور اب اس کے ساتھ پوری فوج حملہ آور ہو رہی ہے اس کے گھر پر. کیا حملہ آور ہو رہی ہے کہ صاحب ہم کو کھانا کھانا ہے آپ کے گھر میں؟ کس قدر بے غیرتی کی بات ہے. اگر میرا دوست ہے میں اپنی گھر میں اسے کھلاؤں گا, میں اس کو لڑکا دوں گا, کیوں مجبور کرتا ہوں کہ صاحب تمہیں انتظام کرنا پڑے گا, جن لوگوں کے ہاں میں نے کھانا کھایا اس کو کھانا تم کو کھلانا پڑے گا. اچھا اور اس کے ساتھ بھی میں لے آؤں, کشمیر نے نام رکھا تھا مہاراج مہاراج اس کا. اچھا معیار وہ والا ہے جس کی گنجائش کسی کے پیٹ میں نہیں, اتنے زیادہ کھانے بنائیں گے کہ پیٹ میں گنجائش نہیں ہے, اور بڑے فخر سمجھتے ہیں کھانا کو پھینکنا. اب بعد میں بیچ میں کچھ لوگوں نے ذرا سا رسم میں تبدیلی کر دی, ساتھ میں تھیلا بھی دے دیا. اب ایک قدم اور بڑھاتے اور وہ چاول اسی تھیلے میں بھر دیتے تو ہم سارے تھیلے لے لے کے واپس چلتے. رسموں کا عجیب ہے, دنیا میں سب سے خطرناک بلا جو مسلط ہو جاتی ہے وہ رسم ہے, رسم سے ٹکرانا آسان نہیں ہوتا. قرآن کریم نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت قرآن کریم نے بیان کی, تمہارے کندھوں پر جو بوجھ ہوگا یہ بوجھ تمہارے کندھوں سے اتار دے گا. وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ, تمہارے گردنوں پر جو بوجھ پڑ گیا اور تمہاری گردنیں جس نے جھکا دی ہیں وہ بوجھ تمہارے گردنوں سے اتار دے گا. وہ بوجھ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفر کا, شرک کا, اور غیر اللہ کے سامنے جھکنے کا بوجھ اتار چکے تھے. ہم نے کہا ٹھیک ہے وہ بوجھ اتر کر ہمیں نیا بوجھ پیدا کر دیتے ہیں, وہ نیا بوجھ ہمیں یہ وجود ملا ہے. صاحب یہاں کا مرنا بھی مشکل بن گیا, یہاں کا جینا بھی مشکل بن گیا, یہاں موت ہو گئی اور موت ہونے کے بعد پھر اتنے رسمیں اس میں شامل کر دی گئی ہیں, اور عنوان خیرات خیرات کہیے. اور خیرات کھا رہا ہے وہ شخص جو خیرات کا ہر دن بھر کے مستحق نہیں ہے, تو صاحب وہ جمعہ فاتح بھی چل رہا ہے اور چائے اتنی قیمتی قسم کی اور روٹیاں اتنی بڑی بڑا بس حق میں ہی آ گئے, ایک لقمہ توڑ دیں گے باقی روٹی پھینک دیں گے, اور دوسرا آدمی جو ہے اس روٹی کو کھا نہیں سکتا کیونکہ صاحب اس کی شان میں گستاخی ہو جائے گی. حالانکہ تمام کا مزاج یہ تھا کہ ایک روٹی سارے مل کر کے کھاتے تھے, جب وہ ختم ہو جائے تو دوسری روٹی, لیکن کشمیروں نے مزاج بنائے نہیں صاحب, ہر ایک کو مستقل ایک روٹی ملے گی چاہے وہ آدھا لقمہ کیوں اس میں توڑے, اور آدھا لقمہ توڑنے کے بعد یہ روٹی دوسرے کسی آدمی کے ہاتھ میں نہیں دی جا سکتی کیونکہ صاحب اس کی شان میں توہین ہو جائے گی, انسلٹ ہو جائے گی. ایسی ایسی خرافات جمع کر دی گئی ہیں, اور ان خرافات کے جب پانی دیں گے ایک ہی گلاس میں اس میں کوئی جھوٹا نہیں ہوگا, اور کھانا جب کھائیں گے تو وہ ایک ہی آدمی جب وہ گوشت بھی تقسیم کرے گا اور تقسیم کرنے میں اس کا جھوٹا ہاتھ لگتا رہے گا وہاں نہیں ڈریں گے, لیکن یہ جو پلیٹ میں کھانا بچ گیا یہ دوسرے کو دینے سے پہلے کیوں صاحب یہ جھوٹا ہو چکا ہے, اور چاہے اس میں کلو بھر کے برابر وہ پھینک دیں گے. اور ایسی دردناک صورتحال ہوتی ہے کیا کہ صاحب وہ جو شادیوں میں بچا ہوا چاول اور بچے ہوا وہ گوشت اور جب وہ سڑک پر پھینکتے ہیں تو جانور بھی کو نہیں کھاتے کیونکہ وہ مسالوں سے بھرا ہوا ہے. تو یہ جو دلہا صاحب اپنے ساتھ پوری فوج لے کر کے جا رہے ہیں, اسلام اس کا کہیں کوئی جواب نہیں, بارات ہے ہی نہیں اسلام میں, بارات کا لفظ اسلام میں ہے ہی نہیں, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہیں کوئی دلہا صاحب بارات دے کر کے نہیں گئے, صحابہ کے زمانے میں کہیں کوئی دلہا صاحب بارات دے کر کے نہیں گئے, تابعین کے زمانے میں آج بھی دنیا بھر کے تمام مسلم معاشروں میں کہیں بارات کا تصور نہیں ہے, صرف یہ بر صغیر میں ہے, اور یہ بر صغیر میں کہاں سے آیا, ہندوؤں سے آیا, ہندوؤں سے کیسے آیا, ہندوؤں کے یہاں چونکہ ان کو جہیز دینا پڑتا ہے اور جہیز دینے کے لیے راستے میں ڈاکو حملہ کرتے تھے جہیز چھین لیتے تھے, اس لیے دلہا صاحب یہاں سے پوری فوج لے کر کے جاتے تھے تاکہ وہاں سے مجھے جہیز آئے گا راستے میں لوگ چھینیں گے, یہ تھا وہاں کا. چنانچہ حضرت شاہد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ کے واقعات میں تو عجیب و غریب واقعہ لکھا ہوا ملتا ہے. شاہد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ان کے شاگرد نے پوچھا, حضرت ایک شعر فارسی میں کہا جاتا ہے, بمائے سجاد رنگی کم گرد پیرے, اگر تمہارا مرشد تمہیں کہے تو خوب شراب پیو تو پھر انہوں نے کہا ہاں پینی چاہیے, جی شراب پینے کو کہے گا ہم پئیں گے, انہوں نے کہا بھائی اگر وہ مرشد کامل ہے اگر وہ تمہیں کہے گا تو پینا چاہیے, انہوں نے کہا یہ میری سمجھ میں نہیں آیا یہ کیسے ہو سکتا ہے درست, تو شاہد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے کسی دن تمہیں سمجھائیں گے. ایک دن شاہد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگرد کو بلایا فرمایا بھائی جہاں ذرا بتاؤ دلی میں کون کون سے بازار ہیں, اب وہ شمار کرا رہا فلاں بازار فلاں بازار, یہ بازار شمار کراتے کراتے کہا اور بتاؤ, کہنے لگا جی بس اتنا ہی ہے, کہنے لگا نہیں اور کوئی بازار بھی ہوگا وہ بتاؤ, کہنے لگا جی وہ ایک توائی بازار بھی, کہنے لگا ہاں کہاں ہے وہ توائی بازار, کہنے لگا جی کہتے ہیں ادھر کہیں ہے, کہنے لگا تم گئے ہو کبھی وہاں, کہنے لگا جی میں کیسے جاؤں گا وہاں, کہنے لگا تمہاری تیاری کو, وہ گھبرا گیا ساتھ میں سوچا اس نے کہ ویسے ہی فرما رہے ہیں, شام کا وقت ہو گیا کہنے لگے تیاری کی تم نے, کہنے لگا وہاں کیوں جاؤں گا, کہنے لگے میں درخواست کر رہا ہوں آپ جائیں وہاں, اچھا جاؤ پہلے ریٹ معلوم کر کے آؤ, اب اس اپنے استاد سے گھبرا کر کے کہا ٹھیک ہے کسی سے پوچھا بھائی کیا دینا ہوتا ہے, وہاں سے جواب دے کر ڈیڑھ روپیہ, حضرت نے فرمایا جانا پڑے گا, کہنے لگا جی میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے, کہنے لگے چلو میں دیتا ہوں تمہیں ڈیڑھ روپیہ, بھیج دیا اسے, اب اس بیچارے نے کہا چلو استاد کا حکم پورا کرنے کے لیے چلا جاؤں گا مگر مجھے بدکاری تو نہیں کرنی ہے, باہر چلا گیا گھر میں ایک کمرے میں جس میں رنگ پہنچنا ہوگا, وہاں جاتے ہی اس نے آواز شروع کر دی, اور وہ جو بیٹھی میٹنگ وہ سب رو رہی ہے کہ بہت دیر تک نماز پڑھتے رہے, اس کے بعد انہوں نے پوچھا بھائی آپ کو کیا بات ہو گئی, آپ کیوں رو رہی ہیں, میں تو خود ہی ڈرا ہوا الگ بیٹھا ہوا ہوں, اس نے کہا میں اس لیے رو رہی ہوں کہ میں کوئی تواریف نہیں ہوں, دراصل میری شادی ہوئی تھی میرا نکاح ہوا تھا, میرے والد نے بہت سارا جہیز تیار کیا تھا, وہ جن کے ساتھ میرا نکاح ہوا تھا ان کے ساتھ بارات نہیں تھی, یہ بارات, لہذا راستے میں ڈاکو نے حملہ کر کے وہ سارا جہیز چھین لیا اور مجھے بھی چھین لیا, اور چھیننے کے بعد جہاں توائف خانے میں لا کر مجھے بیچا گیا, اب روزانہ جب کوئی آدمی اس کمرے میں آتا ہے تو میں اس کے سامنے رو رو کر کے درخواست کرتی ہوں میری قسمت کو مت چھوڑو کیونکہ میں کسی کی بیوی بن چکی ہوں, میں انتظار میں ہوں کہ جو خدا مجھے اس تک پہنچائے گا جس کی میں بیوی بن چکی ہوں, اس لیے میں آج تم آئے ہو تمہارے سامنے بھی یہی درخواست ہے مجھے بچ چھوڑو, اس لڑکے نے جب سنا تو وہ بھی رونے لگ گیا کہ حضرت کیوں کہہ رہا, وہ بنا میں ہی ہوں جس کی بیوی چھن گئی ہے, وہ تو میں ہی, اب پتا چلا شاہد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دلہا صاحب اپنی بیوی کے پاس بھیجا, وہ تائے خانے میں نہیں بھیجا رہے, اس کے بعد اگلے دن جب واپس آیا کہ شیر سمجھ میں آ گیا, تو ہمارے ساتھ زیادہ رنگی کون غرض پی رہی مغا گویا, شیر سر کہنے لگا کیا ہو گیا تم نے؟ غرض یہ کہ بارات کا تصور جو ہے وہ غیر اسلامی تصور تھا. اسلام میں نہیں ہے کہیں بارات کے ساتھ دلہا جو ہے وہ بہت بڑی فوج دے کر کے جائے گا اور بعد میں ہستیاں کشیاں. چنانچہ یہاں دیو نگر شہر میں ایک رشتے میں 1.5 سال تک وقفہ رہا, کیونکہ اس پر جھگڑا چل رہا تھا کہ بارات کتنی جائے گی. 1.5 سال تک رکے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں 80 آدمی دے کر کے آؤ, لڑکا کہتا ہے 80 نہیں ہم 40 دے کر کے آئے. لڑکی والے کہتے ہیں ہماری بےزتی ہو جائے گی, چھوٹی سی بارات کیسے آئے گی ہمارے گھر. تو وہ کہہ رہے ہیں 80 لے کر کے آؤ, یہ کہہ رہے ہیں 40 لے کر آئیں گے. لڑکا بھی اڑ گیا, اس نے بھی وہ اس لیے نہیں کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے کوئی اسلامی ذہن اس کا تھا, اس لیے نہیں, 40 کا بھی کہیں جواب نہیں ہے. لیکن بہرحال وہ 80 پر اڑ رہے ہیں, یہ 40 پر اڑ رہے ہیں. 1.5 سال تک انتظار کرتے ہیں, اور اس 1.5 سال کی اس دور میں یہ لڑکا بار بار پوچھتا ہے کہ جی میں وہ کرتا رہتا ہوں کیونکہ گھر والے رشتہ نہیں کر رہے ہیں, یعنی اپنے ہاتھ اپنی منی ضائع کر رہا ہوں کیونکہ 1.5 سال تک ہو چکا ہے اور رشتہ ہو ہی نہیں رہا ہے. ہمارے گھر والے کہتے ہیں 40, اس کے گھر والے کہتے ہیں 80. یہ 40 اور 80 کی جنگ ہے. لہذا یہ دلہا کے ساتھ بارات جائے گی اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. دلہا کے ساتھ وہ اصل نکاح ہو جانے کے بعد پھر لڑکی والوں کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو لے کر کے آئیں, اور لڑکے والے جو ہے اس کا استقبال کریں. آج بھی یہی مزاج ہے عرب ملکوں. اور اگر لیکن یہاں خطرہ اس بات کا ہے کہ اگر بیٹی لے کر کے آئیں گے تو کل کو لڑکے والے کہیں گے تم تیرے کو آنے والا نہیں, اس ڈر کے بنا پر اجازت دی جاتی ہے کہ لڑکا خود جائے اور اپنے ساتھ ایک دو مزدورات کو لے کر کے جائے, جن مزدورات کے ساتھ وہاں سے اس کی بیوی آ جائے گی اور بے تکلفی کے ساتھ آ جائے گی. یہ تھا کل نکاح. اب یہ واپس پہنچ گئے, واپس پہنچنے کے بعد نہ وہ پٹاخے چھوڑنے ہیں نہ وہ مٹھائیاں پھینکنی ہیں. اللہ اکبر. کہا جاتا ہے کہ اس وقت ہمارے یہاں صرف دعوت ناموں پر جتنا خرچہ ہو رہا ہے, دعوت ناموں پر اب اندازہ کریں, اگر ایک دعوت نام تیار ہو 50 روپے کا, ایک آدھا بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہا ہے 50 روپے کا دعوت نامہ ہم نے دلی میں چھپایا ہے. اب یہ جو 50 روپے کا ایک دعوت نامہ ہے, اگر 500 دعوت نامے تقسیم کیے تو صرف کاغذ پر اتنا خرچہ ہو گیا. کام اس کا کتنا ہے, فلاں دن اگر موقع ہو تو ہمارے یہاں شادی میں آ جائے, کتنا ہی کام ہے اس کا. یہ کام تو خود پہ بھی ہو سکتا تھا, لیکن نہیں صاحب, اگر آپ فون پر اگر معمولی دعوت نامہ بھیجا تو پھر آئیں گے نہیں, اور اس کے لیے بھی کیا کرنا ہوگا صاحب, آپ کو باقاعدہ پلان بنا کر کے جانا ہوگا. آج کیا قسم باقی, اور اس کے بعد پھر وہ انتظار میں رہیں گے, وہاں ان کو بڑے کھانے تیار کرنے ہیں, اور پھر یہاں سے چیزیں لے کر کے جانا ہے, پھر وہاں وہ کھانے تیار کریں گے. اب اس کے بعد پھر مہینوں تک یہ ڈیوٹی لگی رہتی ہے, وہ دفنے جانا ہے. تو کتنا وقت برباد ہوتا ہے, کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے, کتنے ٹینشن مول لیے جاتے ہیں, اور کس طرح سے غیر ضروری چیزوں پر یہ پیسہ خرچ ہوتا رہتا ہے. اسی بیچ میں دلہا صاحب وہ یہ بھی لگائیں گے, مہندی بھی لگائیں گے, حالانکہ اسلام میں دلہن کے لیے کہیں مہندی نہیں ہے. لڑکی والے جو ہیں وہ دلہا کے لیے کہیں انگوٹھیاں تیار کریں گے, کہیں چین تیار کریں گے, حالانکہ مردوں کے لیے سونا پہننا جائز نہیں. لڑکی کا بھی جیسے فرما رہے تھے ڈاکٹر صاحب, دعوت والا کہا تو ہم کی کیا, لڑکی کو کیسے سجایا جاتا اور کیسے بت بنایا جاتا اسے, اللہ اکبر. اسی لڑکی کو اجنبی لڑکے آ کر کے یہاں سری نگر لیے بھی ہوا کہ لڑکی کو بمبئی لے کر کے گئے اور وہاں سے اس کو بنا سنوار کر کے آئے. اب وہاں اس کو بنا سنوارا گیا, اس نے کہا تھا ہلنا نہیں ورنہ آپ خراب ہو جائے گا آپ کا یہ جو میک اپ ہوا ہے. اب وہ بمبئی سے بیچاری بت بن کر کے آئیے, یہاں پہ بیمار ہو گئی, کیونکہ بمبئی سے دلی جہاز میں, پھر جہاز میں دلی سے دوسرے جہاز میں یہاں پہنچ جائے گا, یہاں وہ بیمار ہو گئی. اگلے دن سواد کے ساتھ جھگڑا ہو گیا, مجھے پتا نہیں کیسے بھیج دیے. تو لڑکے وہ لڑکی والوں نے کہا ہمارے 50,000 روپے خرچ ہو گئے اس کے, یہ کہتا ہے یہ کچھ بھی نہیں. یہ اسی سری نگر شہر میں ہوا ہے. تو غرض دیکھیے ان تمام خرافات سے بچا کر کے رشتے ہونے لگے ہیں. اس غرض کے لیے یہ ان چند نوجوان لڑکوں نے محنت کی ہے, ارادہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ خود بھی اپنے رشتے ان تمام خرافات سے بچا کر کے کریں گے اور نمونہ بنا کر کے دکھائیں گے. دیکھو آسان رشتے ایسے ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے وہ لڑکا یہی بیٹھا ہوا ہے کہ جب اس کا رشتہ ہوا ہے اور وہ اپنی بیوی جہاں سے ان کا دو لڑکے گئے, وہ دوسرا لڑکا اس نے ساتھ لے لیا انہیں کا رشتے دار تھا, اور اپنے ساتھ اس کا اپنی والدہ لے لی. اپنی والدہ لینے کے بعد اب گاڑی کے اندر ایک جگہ اور ہے, وہاں سے اپنی بیوی کو لے کر کے آیا, بیوی کو لے کر آ گیا, یہی تھی رخصتی. وہاں محلے کی عورتوں نے کہا خدا سوجن ایسی ہی, خدا سوجن ایسی ہی تھی, کیا مطلب؟ یعنی انسان چاہتے ہیں کہ ان رسموں سے ٹکرانے والا کوئی فوراً وجود میں آ جائے، اس کے بعد پھر ہم ان رسموں سے ٹکرا جائیں گے، لیکن جب تک وجود میں نہیں آتا ہے تب تک ان رسموں کا مقابلہ کرنا آسان نہیں. دوست مقابلے میں آئیں گے، بیویاں مقابلے میں آئیں گے، بیویاں تو زیادہ ہی ایکسپورٹ ہوتی ہیں، نئی نئی رسمیں نکالیں گے وہ. تم کو پتا ہی نہیں ہے حالات کہاں پہنچ گئے ہیں، حالات کہاں پہنچے ہیں، پرانی رسمیں بھی اور نئی رسمیں بھی. ایک طرف سے کہہ رہے ہیں صاحب آسان خدا کوئر معلوم وہ ہم، اور ادھر سے بڑھا رہے ہیں رسمیں. تو اماموں کی دعائیں گویا لگ رہی ہیں کس بات پر؟ رسمیں بڑھتی جائیں. عجیب و غریب صورت حال ہے. ایک طرف سے کہتے ہیں زگنی رزق یا رزاق، اور ادھر سے روزی تباہ کر رہے ہیں اور خرافات میں اڑا رہے ہیں، ادھر سے کہہ رہے ہیں زدنی رزق یا رزاق. شاید اس طرح کا مذاق پر فون کرتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ روزی برسا رہے ہیں اور ہم اس کو اس طرح سے پھینک رہے ہیں. کبھی کبھی خیال آتا ہے وہ ایک لقمہ جو ہمارے ہاتھ سے گر جاتا ہے اور ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ سنے میری بنائی ہوئی چیز کو ایسی نہ پکڑی، تمہاری بنائی ہوئی چیز کو اگر کوئی نام دے کرے گا تمہیں برداشت ہوگا؟ یہ میری بنائی ہوئی چیز تم اس طرح سے اس کو پھینکتے. ہر رشید اللہ کی بنائی ہوئی، اور جیسے انسان کو اپنی بنائی ہوئی چیز، شاعر کو اپنا شعر بڑا پیارا، مضمون نگار کو اپنا مضمون بہت پیارا لگتا ہے، اور شاعر سے پوچھا جاتا ہے کہ انگریز صاحب یہ تو میری پیاری غزل ہے، تو ہر شخص کو اپنی تخلیق بڑی پسند، حالانکہ انسانوں کی تخلیق ہوا بھی نہیں کرتی. ویسے اللہ کی مخلوق اللہ کو بہت پسند ہے، لیکن ہم جب اس طرح سے خوراکات میں اڑان رہے اڑان، دسترخوان تھا اسی لیے تاکہ اگر دسترخوان پر کوئی چیز گر جائے تو ہم اس کو کھائیں گے. ہم نے دسترخوان کا تصور یہ سمجھا کہ ہمارا نیچے تو فرش خراب نہیں ہونا چاہیے، اس غرض کے لیے دسترخوان پہ جائیں گے، اور نام بھی صحیح آدمی کا سارا کام بولتے ہیں، اور دسترخوان پہ بھی تو لوگ چلتے بھی رہتے ہیں، حالانکہ دسترخوان پہ روٹیاں رکھی جاتی ہیں، وہ تو پاک ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے. غرض ہے کہ خرافات اور رسومات اتنی زیادہ جمع ہو گئی ہیں کہ اس کے اندر سے وہ اصل چیز نکالنا ہی مشکل ہو گیا. اب اگر لڑکا کوئی پوچھا جی اسلام میں اصولوں کے مطابق نکاح کرنا چاہتا ہوں، بتائیے کیا کیا چیز کروں، تو وہاں کو 99% ترک کرانی پڑتی ہے. ایک یا دو فیصد کو لیں نکاح میں صرف دو ہی چیز ہے، ایک مہر، وہ مہر رکھتے ہیں باقی، باقی ساری چیزیں نقد اور نقد، اور جو چیز لازم تھی اس کو رکھا باقی. جس کے نتیجے میں یہ بیوی اپنے شوہر کے لیے حلال ہو جاتی، اور جو شریعت نے اس کے ذمہ لازم کیا تھا ابدو مستحلق تم بھی ہند فجور ہو جو ہوں، وہ چیز ادا کر دو جس کے نتیجے میں تم نے اپنی بیوی کو اپنے پر حلال کیا، اس کو رکھیں گے باقی کھانے میں. اند طلب کیا رکھیں گے؟ واجب الطلب. یہ واجب الطلب کی اصطلاح بھی کہیں اسلام میں نہیں ہے، وہ تو صرف اسی نکاح نامے میں لگی ہوئی ہے. نکاح نامے یہاں کے عجیب و غریب ہیں، اس میں لکھے ہوئے سب تھانے نکاح، دنیا کی کسی زبان میں یہ ٹرم ہی کہیں نہیں ہے کہ تھانے نکاح کیا چیز ہے. وہ تو اصل میں پرانے زمانے میں کشمیریوں کے یہاں تصور یہ تھا کہ شوہر اپنی بیوی کے لیے کپڑے بھیجے گا، لیکن وہ کپڑے بھیجے گا تو سل رہے ہیں یہ کیسے؟ اس لیے تو لڑکے والے یہ کہتے ہیں کہ بیٹی کو بھیجو ہم اس کو ناپ لیں گے، اور ادھر سے گھر والے کہتے تھے ہم بیٹی کو گھر سے باہر کیسے نکالیں گے، آپ کے یہاں بھیجیں گے، آپ اس کا ہماری بیٹی کا ناپ لیں گے، کپڑا ہی بھیج دو. اب کپڑا بھیجو تو ساتھ میں وہ کہتے تھے کپڑا بھی بھیج لے لیجیے اور ساتھ میں ہم پیسہ بھیجتے ہیں، خود ہی کپڑے سلواؤ. یہ جو کپڑا بھیجتے تھے اور کپڑا بھیجنے کے بعد ساتھ میں پیسہ بھیجتے تھے، اس کا نام تھا تھان. اس میں ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے لوگوں نے کہا تھان نہیں، اب پیسہ ہی بھیجیں گے کہ خود ہی کپڑا خریدو خود ہی سلواؤ. یہ ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے اب اس کا نام رکھا گیا، اب کپڑے بڑے تو خود ہی تیار کرنا، ہم زیورات بھیجیں گے، نام ابھی وہ تھانے نکاح. اس طرح سے عجیب رسم تمام رسموں سے بچا کر کے رشتے ہونے لگے. اس غرض کے لیے ان چند نوجوانوں نے یہ میرج کاؤنسل قائم کیا ہے، اور مقصد اس کا صرف یہ ہے، یہ کوئی من مارف کرنا نہیں ہے، ان کو درمیانہ دار نہیں بننا ہے. ہاں بس جو رشتے چاہتے ہیں اسلامی اصولوں کے مطابق آسانی کے ساتھ ہوں اور رسموں سے بچا کر کے ہوں، تو ان دونوں کو جوڑنے کی کوشش کریں گے، اور اگر یہ مہم کامیاب ہو جاتی ہے یقیناً کامیاب ہو جائے گی، بشرطے کہ تمام طبقات اس کا ساتھ دیں. جن کے پاس پیسہ ہے وہ پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں ضرور خرچ کریں، لیکن یہاں کمپٹیشن کی چیز نہیں تھی. کمپٹیشن کی چیز تو یہ کہ ہمارے معاشرے میں یتیم بچے ہیں ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا تھا، بیوہ عورتیں ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا دوست مجھے بتا رہا تھا، کہنے لگے یہاں سری نگر میں کچھ یتیم بچیوں کو استعمال کیا جاتا ہے چندہ بھیجنے کے لیے، اور لوگوں کے گھروں میں جا کر کے اپنے آپ کو یتیم بتا کر کے لوگوں سے پیسہ مانگ رہے ہیں، اور جن گھروں میں جا کر ان کے ساتھ کیا کیا ہوگا وہ سب صورت حال سامنے ہے. ان پر پیسہ خرچ کرنے کی چیز تھی، نہ کہ ان خرافات کا. تو لہٰذا خرافات سے پیسہ بچا کر کے، ٹینشنوں سے بچ کر کے، آسان سے آسان نکاح ہوئے اس غرض کے لیے. اس لیے کچھ نوجوان لڑکوں نے تیار ارادے کیے ہیں کہ انشاءاللہ ہم بغیر کسی رسم کے سادہ سے سادہ انداز میں انتہائی آسان طریقوں پر نکاح کریں گے. میں اپنے دوستوں میں سے ایک صاحب کو جانتا ہوں کہ اس نے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کیا اپنی بیٹی کے نکاح, ایک پیسہ نہیں. وہ خود بتاتے ہیں کہ صاحب جن کے ہمارا ہماری بیٹی کا رشتہ ہوا ہے, رمضان کا زمانہ تھا, لڑکے والوں نے کہا کہ جی وہ رمضان ہے آ گیا, لڑکا چھٹی پر آج کل ہے, آج کل ہی اگر رخصتی ہو جائے, اس نے کہا ٹھیک ہے بہت اچھا بھیج دو. تو چونکہ رمضان کا زمانہ تھا, رمضان کے زمانے میں کھلانے پلانے کا مسئلہ نہیں تھا, اثر کے وقت لڑکا آیا چند دوستوں کے ساتھ, اور یہاں انہوں نے تیاری کی تھی مدینہ طیبہ کا کھجور ان کو دیں گے, لیکن وہ راستے میں گاڑی کہیں پھنس گئی, وہ مدینہ طیبہ کا کھجور بھی نہیں پہنچے. جب نہیں پہنچے ہیں تو دلہا آ گیا چار لڑکوں کو لے کر کے, یہاں سے انہوں نے اپنی وہ بیٹی روانہ کر دی, اس کے ساتھ اس کی ماں بھیج دی اور ان کے گھر پہنچا دیا, نہ پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پی سکے. تو لڑکی ٹھیک ہے بس رہی ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, ذرا دیکھیے کیا جا سکتا ہے جب وہ کرنے پر آئیں گے. ہاں لیکن اسے مقابلہ کرنا پڑے گا, اور جب کوئی آدمی قدم اٹھائے گا تو تانے سننے پڑیں گے. ان تانا سننے کے لیے ذہن کو وسیع رکھنا ہے, چھاتی مضبوط رکھنی ہے. لوگ جتنے تانا دیتے رہیں گے کچھ دن کے بعد جو تانا دینے والے ہیں وہ خود ہی جھک کر کے کہیں گے ہمارا بھی ایسا ہی ہوتا تو بہت اچھا. فوٹوگرافی نے اتنا بڑا سیلاب کھڑا کر دیا ہے, ابھی کچھ دنوں پہلے یہاں 250 فوٹو جلائے گئے بعد میں جب رشتہ ٹوٹ گیا, ہمارے والدین کے نکاح اگر ہو چکے ہیں اور وہاں ویڈیو فلمیں نہیں ہیں, ان کی نشانی ہم ہیں, تو ہمارے ویڈیو فلمیں کیسے بنیں گے؟ ان کی نشانی تو وہ خود ہے. تو ایک ایک چیز کو ہم بڑھاتے جائیں گے اور ساتھ میں کہیں گے رسم و کرنے کا ارادہ کیا, بلکہ شاید دفتر قائم بھی کیا ہے, اور کچھ نوجوان لڑکے تیار بھی ہو گئے ہیں کہ ہم انشاءاللہ خالص اسلامی اصولوں کے مطابق اپنے رشتے کریں گے. اور وہ یہ دکھلانے کی چیز تو نہیں ہے, لیکن صرف اس غرض کے لیے تاکہ دوسرے نوجوان لڑکوں کو ترغیب مل جائے, اس غرض کے لیے انہوں نے وہاں سے سروس بھی لائی ہوگی. کہاں ہے وہ لڑکی؟ خود مڑائی. تو بہرحال آپ حضرات انشاءاللہ ارادہ کریں گے, نمبر ایک خالص اسلامی اصولوں کے مطابق نکاح اپنا کریں گے, خصوصاً جتنے نوجوان لڑکے بیٹھے ہیں عہد کریں کہ کوئی جہیز کی رقم ہم بالکل نہیں لیں, اور پہلے سے گھروں سے بتا کر کے رکھیں گے صاحب ایسی جگہ ہمارا رشتہ کا جہاں جہیز کا کوئی چکر نہ ہو, آج آپ وہاں سے جہیز دیں گے کل کو آپ کو یہاں سے دینا پڑے گا. یہ تو دنیا گول گھومتی ہے, جب آدمی کو سوچتا ہے میں یہاں سے میں رشوت لوں گا تو دوسری جگہ اس کو خود دینی پڑتی ہے, اور جتنا یہاں سے لیتا ہے اتنا وہاں دینی پڑتی ہے. ایک شخص کہہ رہا تھا, کہنے لگا صاحب یہ بات بالکل سچ ہے, حرام کا پیسہ حرام ہی راستے میں جاتا ہے. میں نے ایک دن 10,000 کی رشوت لی کہیں دفتر سے, اور 10,000 کی رشوت دفتر سے نہیں, گھر آیا تو بیوی کو کوئی تکلیف ہو گئی اور وہ 10,000 وہیں خرچ ہو گیا, ہفتے بھر کے بعد میں خالی واپس آ گیا. اس لیے صاحب جتنے نوجوان لڑکے ہیں جن کا بھی نکاح نہیں ہوا ہے وہ یہ عہد کر کے رکھیں کہ ہم اس طرح سے نکاح کریں گے جس میں کوئی غیر شرعی چیز نہیں ہوگی, نہ دلہا کے ساتھ فوج جائے گی, نہ جہیز لیں گے, اور نہ وہ والی دعوت ولیمہ لیں گے جو 10-20 قسم کے حرام چیزوں کا مجموعہ ہے اور نام ہے اس کا سنت کی دعوت. اس میں سنت کہاں باقی رہتی ہے؟ جس میں محرم اور نامحرم کے امتیاز نہ رہے, جس میں کھانا ضائع ہونے لگے, جس میں نمازوں کے اوقات کو ضائع کیا جائے, اس میں سنت کا متصور کہاں رہے گا؟ وہ سنت کو عموماً قائم کیا جاتا ہے, استعمال کیا جاتا ہے در حقیقت اپنی رسمیں اور غیر شرعی چیزوں کو پورا کرنے کا. دوستوں کو کھلانا چاہیں شوق سے کھلائیں, مگر کتنا؟ اتنا جتنی مالی پوشن ہے, اور اتنا کہ آپ کو آپ کا کھانا ضائع نہ ہونے پائے, اور اتنا جتنا آپ کی معاشی وسعت ہے اتنا ہی اپنے دوستوں کو کھلائیں جتنے بھی دوست ہیں. بلکہ آج کے زمانے میں اگر کسی کو یہ صاحب آپ کی شادی ہوئی آپ نے ہم کو نہیں بلایا مبارک, اس کے برخلاف ہم یہ کہتے ہیں تم نے کھانا دیا تم نے شادی کیا ہمیں پوچھا ہی نہیں. اور جب سارے یہ کہیں گے تم نے ہمیں پوچھا ہی نہیں, وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ صاحب یہ بھی ناراض ہے یہ بھی ناراض ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نکاحوں کا سلسلہ کس طرح ہوا کرتا تھا, ابھی چند معزز حضرات نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. تو جب ہم ارادہ کر لیں گے تو اس کے نتیجے میں ہمارا بہت سارا پیسہ بچ جائے گا, ہمارا بہت سارے ٹینشن سے محفوظ رہیں گے, ہمارا بہت سارا وقت بچ جائے گا, اور ہم جلد سے جلد نکاح کرنے لگیں گے. یہ جو رسموں کی بنا پر نکاح مؤخر ہوتا گیا اس کا ایک سنگین نقصان یہ نکل رہا ہے کہ صاحب 35-40 سال کی عمر میں لڑکا نکاح ہو گیا, اب جب یہ 60-70 سال 60-65 سال کے ہوں گے تب ان کے بچے چھوٹ چکے ہوں گے, اب بیچارے صاحب تو ریٹائر بھی ہو گئے اور بچے ابھی رہ رہے ہیں, وجہ کیا ہو؟ اس لیے اسلام نے کہا تھا جلد سے جلد نکاح کرو, جلد سے جلد نکاح کرو تاکہ ابھی تم اپنی جوانی میں ہوں گے تمہارے بچے وجود میں آ چکے ہوں گے, تم کو پڑھا تو فارغ بھی کر چکے ہوں گے. یہ چاہتا تھا اسلام. دیر سے نکاح کرنے میں ایک تو
جنسی تصورات میں یہ مبتلا ہے. نتیجہ اس کی آنکھیں گناہ کرتی رہیں گی, اس کا دل گناہ کرتا رہے گا, یہ اجنبی لڑکیوں کے بارے میں خیالوں میں سوچتا رہے گا, اور وہ جو سارا سال تک اجنبی لڑکیوں کے متعلق خیالات میں سوچتا رہا, یہ خیالات کو گناہ ہوتا رہا. یہ کبھی سوچتا رہے گا کہ میری بیوی فلاں جیسی ہونی چاہیے, فلاں کے ساتھ کاش میرا نکاح ہو جاتا. یہ سب اسی کی وجہ سے ہے کہ دل سے نکاح, لیکن اگر جلد سے جلد نکاح ہونے لگے تو اس کا دل بھرا ہوا رہے گا. اس بیچ میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے, یہ جو لڑکے اور لڑکیوں کے تعلقات ہیں, شاید 1% لڑکے بچے بھی ہوں گے جن کا کسی کے ساتھ تعلق نہیں, ورنہ اکثروں کا حال برا ہے کہ لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ پھنسا ہوا ہے, لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ پھنسی ہوئی ہے. اور جب زیادہ ہی پھنسے تب سامنے آتا ہے کہ معاملہ یہ ہے, ان کے فوٹو ان کے پاس ہیں, ان کے خطوط ان کے پاس ہیں, آگے مقدر میں رشتہ نہیں ہوگا تو پھر چوراہے پر پھوٹ جاتا ہے بانڈا, ان کے پاس یہ معاملہ ہے, ان کے پاس یہ معاملہ, اور ایسے عجیب عجیب بحرانہ واقعات آتے ہیں. اللہ مان الحفیظ. صورتحال جہاں تک پہنچ گئی, یہ لو میرج کی مصیبت ہے کشمیر میں اس طرح مسلط ہے کہ تقریباً 20 سیدوں کی لڑکیاں سکھوں کے ساتھ جا چکی ہیں یہاں سری نگر شہر کی. ہمارے دوست وہ بتا رہے تھے کہ میں 18 اندراجوں کی بیٹیوں کو جانتا ہوں جو سکھوں کے ساتھ جا چکی. ہم آج یہ فیصلہ کر رہے تھے, یہاں کشمیر تک نوجوان لڑکا جو ہے اس کی بیوی یہاں موجود ہے, اور اس کو چھوڑ کر کے وہ چلا گیا دلی میں کسی ہندو عورت کے ساتھ, اس نے پھیرے لگا کر کے نکاح کر لیا. یعنی وہ ایمان سے بھی گیا, گھر سے بھی گیا, اور وراثت سے بھی گیا, اور خاندان سے بھی گیا. یہ دراصل ساری مصیبتیں اسی کی ہیں. کس کی ہیں؟ کہ ہم دیر کر رہے ہیں رسموں کی وجہ سے. اسے نکاح کو آسان بنانے کی یہ مہم ہے. اللہ تعالیٰ اس مہم کو کامیاب سے کامیاب تر بنائے اور مفید سے مفید تر بنائے. اس میں رکاوٹیں یقیناً آئیں گی, لیکن بہرحال ہم جس نوجوان لڑکے ہماری حوصلہ افزائیوں کے مستحق ہیں, ہمارا ساتھ دینے کے مستحق ہیں, ہم عملاً بھی ان کا ساتھ دیں گے, قولاً بھی ان کا ساتھ دیں گے, مشورے کے اعتبار سے بھی ان کا ساتھ دیں گے, اور رکاوٹیں آئیں گے تو رکاوٹوں کو ہٹانے کی محنت کریں گے, تو اس کے بعد پھر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے. اور انشاءاللہ اگر سلسلہ قائم ہوا تو یہ سمجھیے دروازہ کھل جائے گا, اور اس کے بعد پھر بہت سارے لڑکے خود ہی ان کے پاس آئیں گے, اور بہت ساری لڑکیاں اور گھر والے ان کے پاس آئیں گے, سب ہمارے رشتوں کا انتظام کرو. اور اگر ہم نے کسی مسلمان بیٹے اور مسلمان بیٹی کا رشتہ کرا دیا اور اس کے نتیجے میں یہ گناہ سے بچ گیا اور وہ بھی گناہ سے بچ گیا تو اجر عظیم ہوگا. حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر کسی بیٹے نے بدکاری کی تو اس بدکاری کے گناہ میں اس کے والدین بھی شریک ہیں, اور اگر کسی بیٹی نے بدکاری کی تو اس کے والدین بھی اس میں شریک ہیں, بشرطے کہ اس کا نکاح ہو رہا تھا, مناسب جگہ آئی تھی اور والدین نے نہیں کیا. تو لہٰذا یہ میرج کونسل والے آئیں اور وہ بتائیں کون کون سے افراد ہیں, کون کون سے لڑکے ہیں جو تیار ہو گئے ہیں کہ ہم انشاءاللہ رشتے کریں گے خالص اسلامی اصولوں کی بنیاد پر اور سیدھے سادے انداز میں. یہ جو نکاحوں میں یہ رسمیں ہیں, ان رسموں کو کبھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں بدعت. اچھی بات ذہن میں رکھنا چاہیے, بدعت شریعت کی ٹرم ہے, شریعت کی اصطلاح. شادیوں کے معاملات میں جو غلط رسمیں ہیں, ان رسموں کو اولاً تو شرعی بدعت نہیں کہہ سکتے, وہ ناجائز ہوں, غلط ہوں, ممنوع ہوں, قابل ترک ہوں, یہ ساری چیزیں صحیح ہیں, لیکن بہرحال ان کو بدعت نہیں کہہ سکتے کیونکہ بدعت شریعت کی ٹرم. اور اگر آپ اس کو بدعت کہہ رہے ہیں تو یہ بدعت جو ہے وہ گویا شریعت ٹرم کے اعتبار سے بدعت نہیں ہے, کیونکہ شرعی اصطلاح بدعت کہتے ہیں وہ عمل جس عمل کا شریعت نے حکم نہیں دیا, اور اس عمل سے دین کو کوئی نفع بھی نہیں ہونے والا ہے, اور اس عمل کو کیا جائے دین کو حکم جرام کا دین کہنے لگتی, وہ عمل جس کا دین نے حکم نہیں دیا, اور اس عمل کے کرنے سے دین کو کوئی نفع بھی نہیں ہے, اور اس عمل کے کرنے کے نتیجے میں اس عمل کے کرنے کو دین کا حکم سمجھا جائے تب وہ گرا. مثلا فرض کیجئے ہم نے سردیوں میں احرام پہن لیا, کیوں پہن احرام پہن لیا؟ کیونکہ سردی کی مجبوری ہے, تسلسل کے ساتھ بدعت ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں بدعت ہوگا؟ کہ ہم موسم کی مجبوری کی بنا پر اس کو پہن رہے ہیں, شریعت کا حکم جان کر کے نہیں. اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں بے خرم پہنتا نہیں ہوں مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ خرم پہننا لازم ہے, کس نے لازم کیا؟ کہ شریعت نے لازم کیا, تو کہیں گے یہ بدعت. بدعت طرح کا دین میں اضافے کا نام ہے. اس لیے یہ جو شادیوں میں طرح طرح کی بری رسمیں ہیں, ان کو اولاً تو بدعت کہنا صحیح نہیں ہے, اور اگر کوئی بدعت کہا جاتا ہے تو وہ یہ کہیے عرفی بدعت ہے, شرعی بدعت نہیں ہے. یہ اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک مولانا صاحب نے کہا, صاحب سنیے, شادیوں میں جتنی بدعتیں ہیں وہ بدعت ہیں, اور بدعت کی دو قسمیں ہیں, بدعت حسنہ بدعت سیئہ, اس کو ہم بدعت حسنہ مانتے ہیں. اس طرح سے جواز نکال دیا گیا, تو اس لیے لفظ بدعت کا اطلاق نہیں کرنا اس کو درست نہیں. ہمارے جن لوگوں نے اپنے نام لکھوائے ہیں ان کا ارادہ یہ ہے کہ اس
اسلامی اصولوں کے مطابق سادہ انداز میں اپنے نکاح کرائیں گے، لیکن سادہ اصولوں کے مطابق اسلامی اصولوں کے مطابق نکاح کرانے کے لیے ان کو کیا کیا کرنا ہوگا، ان کی الگ میٹنگ رکھی گئی اور اس میں ان کے جمع لڑکوں کو سمجھائیں گے کن کن چیزوں کو سے بچنا ہے، اور اس کرنے میں ان کو جو رکاوٹیں آئیں گی ان رکاوٹوں کا حل کیا ہوگا۔ اس طرح سے دوسری فہرست بھی یہاں موجود ہے جس میں والدین نے یہ کہا کہ ہم کوشش یہ کریں گے اپنے بچوں کا نکاح اسلامی اصول کے مطابق کرائیں۔ دراصل مسلمان جب اسلامی اصول سے ہٹ جاتا ہے اس کے نتیجے میں وہ خود بھی پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے اور اسلام کو بھی بدنام کراتا ہے۔ اس کی تازہ مثال آج کل چل رہی ہے، ایک مسلمان نے انتہائی بری حرکت یہ کی کہ اپنی بہو کے ساتھ بڑے تعلقات قائم کیے بقول اخبارات کے جبر کیا، اور ادھر سے دنیا جانتی ہے کہ سارا عالم لگا ہوا ہے اسلام کی تقویت کرنے میں اور اسلام کو بدنام کرنے میں، اور مسالہ دیتا ہے مسلمان اپنی جانب۔ اب صاحب لوگوں نے مسئلہ بنا دیا کیا کہ صاحب اس عورت کا کیا قصور ہے جس کے ساتھ جناب جبر کیا گیا ہے، اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ اصل نقطہ یہ نہیں، اصل نقطہ یہ قابل برداشت ہے، اسلامی اصول مطابق کی سخت ترین سزا کو خود متعین ہے۔ کون سے سخت ترین سزا؟ اسلام میں طے ہے ایسا انسان رجم کے قابل ہے۔ تو اب اگر دنیا کے قومیں ہم سے یہ پوچھتی ہیں ایسے آدمی کے لیے کیا سزا ہے، تو ہمارا جواب یہ اسلام یہ کہتا ہے یہ آدمی رجم کیا، اور صرف ہمارا مذہب نہیں کہتا بلکہ دنیا کے تمام مذاہب، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوندہ مذاہب ہیں، ان تمام مذاہب کے مطابق خود نبی علیہ السلام نے اشارہ سمجھا دنیا کو کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو بدکاری کرنے والے کو رجم کے علاوہ کوئی اور سزا دیتا ہو۔ تو اصل تو یہ تھا، تو مجرم کو تو سزا نہیں ہے۔ اب بتاؤ، لوگوں نے مسالہ بنا دیا کہ صاحب دیکھیے اسلام کتنا ظلم کرتا ہے، اس عورت کو اس بیچارے کا کیا قصور ہے، اس نے شوہر کے ساتھ نکاح ٹوٹ گیا، یقیناً یقیناً اس کا نکاح ٹوٹ گیا اور اس میں کوئی سزا نہیں ہے۔ بالفرض ایک مرد اور عورت کا نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد بعد میں پتا چل گیا کہ انہوں نے آپس میں مل کر کے دودھ پیا، تو خود کو نکاح ختم ہو جائے گا، یہ کوئی سزا نہیں ہے، یہ تو قانون ہے۔ تو اسلام نے اپنے قانون بنائے ہیں، دنیا کی جن قوموں کو قانون پسند نہ ہو ان کا قانون ان کو مبارک، ہمارا قانون ہمارے گلے ہماری چھاتیوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو بیچارے اب ہمارے نوجوان کنفیوز ہو جاتے ہیں، جی میڈیا پھیلا رہا ہے، میڈیا کا قانون کیا ہے؟ دنیا کا سارا میڈیا یہودیوں کے کنٹرول میں ہے اور عیسائیوں کے کنٹرول میں ہے، اس بیچ میں کہیں کہیں کوئی مسلمان بیچارہ کہیں اخبار نویس ہے، کوئی رپورٹر، کہیں کچھ ہے، اس کی آواز اخبروں میں اس کی ہمت نہیں آواز نکالنے کی، اور اگر وہ کوشش کرتا بھی ہے تو اس کی آواز سدا مسارا ثابت ہوتی ہے۔ تو سارا میڈیا جو ہے وہ ان کے انسانوں کے حالوں میں ہے جن انسانوں کی مہم ہے کسی طرح سے مسلمان اپنے دین سے ہٹ جائیں اور اسلام اپنی ڈگر سے ہٹ جائے، تو وہ تو مسالے بناتے رہیں گے۔ اس لیے صاحب اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کا قانون بنا ہوا ہے کہ اگر ایک شخص نے کسی عورت کے، اگر کسی باپ نے اپنی بہو کے ساتھ غلط ارادے سے ہاتھ لگایا تو اس کے بیٹے کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کسی بیٹے نے، کسی بیٹے نے اپنی ماں کے ساتھ غلط ارادے سے ہاتھ لگایا تو باپ کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اگر کسی کو یہ قانون پسند نہ ہو، تمہارا قانون تمہارے ساتھ ہے، ہمارا قانون ہمارا ساتھ، تمہارے قانون بنتے ہیں مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں قابل نفرت چیزیں تو یہ ہیں، تمہارے قانون بن رہے ہیں عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں قابل نفرت چیزیں تو یہ ہیں، تم قانون بنا رہے ہو کسی طرح سے ابارشن کو الاؤ کر دیا جائے، قابل نفرت قانون یہ ہے، ہمارے قانون قابل نفرت نہیں۔ اور بلند تردہ ان کا یہود والا نصارہ، یہودی اور نصرانی کبھی خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنے دین کو چھوڑ نہ دیں، ان کی مہم یہی ہے کہ مسلمان اپنے دین کو چھوڑ دیں، اسے کبھی کنفیوژن کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ صاحب دنیا بھر کے میڈیا کو کیا سر میں درد ہو جاتا ہے کہ صاحب مسلمانوں کے مسئلے کو خوب بحث تو نہیں اس کا موضوع بناتے ہیں، نہیں، اصل میں اس کو کنٹروورسی پیدا کرنی ہوتی ہے، اور ایک کی رائے اسے ٹکرانی ہے، دوسری کی رائے اسے ٹکرانی ہے، اور خلاصہ اس کا نکالنا ہے۔ اسلام آج کے زمانے میں کافی عمل کرتے ہیں، یہ ہوتا ہے مقصد۔ ہاں ہمارا دین ہمارے لیے کافی عمل ہے، اور اگر ہم اس پر عمل کرنے لگیں گے تو ہم کو کوئی مشکل نہیں۔ دنیا والوں نے سمجھایا کہ سب پردہ آج کے زمانے میں چلنے والا نہیں ہے، لیکن دنیا کی بہت سے فوج جگہوں پر بھی پردہ کرنے والی عورتیں پائی جاتی ہیں، اس لیے کنفیوز ہونے کی بات نہیں ہے۔ میرے کسی بھائی نے پرچہ لکھا اور بہت اچھا لکھا کہ صاحب نکاح کے معاملے میں ایک رکاوٹ ہوتی ہے ذات پات کی بنیاد پر۔ یقیناً یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، ذات پات کی حقیقت اسلام میں ضرور تسلیم کی گئی ہے، لیکن وہ ذات پات جو ہے وہ مدار فضیلت نہیں ہے، ذات پات صرف تعارف کی چیز تھی کہ صاحب یہ فلاں قوم کا ہے، یہ فلاں قوم کا ہے، یہ ذات پات کا فرق جو ہے یہ فضیلت کے لیے نہیں ہے کہ فلاں قوم افضل ترین ہے اور دوسری قوم مفضول ترین ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں معیار فضیلت جو ہے وہ تقویٰ ہے، اس لیے اگر کہیں علاقہ صحیح ملتا ہے اور وہ اوصاف حمیدہ کا حامل ہے، چاہے وہ کسی بھی خاندان کا ہو، اس کے ساتھ رشتہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ہمارے خود سوار ہو گیا ہے کہ سب لڑکی ملازمت کرنی چاہیے. یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اور ملازم بیوی کو ڈھونڈنا بہت بڑی بھول ہے. چنانچہ وہ لوگ جو جن کی بیویاں ملازمت کرتی ہیں ان کے تجربات سے فائدہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں صاحب ہمارے گھر میں تالا لگتا ہے, بیوی صاحب ایک اس کے بجاتی ہے دوسری کو, اور جب بھی بیوی اپنی ماؤں پر کھڑی ہوتی معاشی طور پر تو وہ فور اس کے اندر ترکشی آ جاتی ہے. یا آپ کے حلق سے اترے یا نہ اترے لیکن تجربہ دنیا میں یہی ہے, جو ہی اپنی ماؤں پر کھڑی ہو جاتی ہے آگے مرحلے موقع کہ تم بھی کماتے ہو ہم بھی کماتے ہیں. ایک دن تم گھر میں کپڑے دھو ایک دن ہم دھوئیں گے, ایک دن تم بچوں کو پالو ایک دن ہم پالیں گے. صورت حال یہ اسلام نے عورت کے تمام خرچے شوہر پر لازم کیے ہیں, اسی لیے اس کو معاشی طور پر بے فکر کر دیا تھا. اب جب ہم یہی چنتا کرتے ہیں نہیں سب عورت کمانی چاہیے یہیں سے طے کر, عجیب و غریب مصیبت یہ ہے کہ چاہے اس کی ملازمت 300 کی ملازمت کیوں نہ ہو, خرچہ 1000 کا ہوگا ملازمت 300 کی اس کو ترجیح مل جائے گی, حالانکہ وہ لینے کے بجائے دے ہی رہی ہے. اور اس کے بعد پھر شوہر اس کی ملازمت کا پیسہ لے بھی نہیں سکتا. اس لیے یہ کہ یہ ڈھونڈنا کہ اب نکاح کیا جاتا ہے گھر کو آباد کرنے کے لیے. اگر بیوی ایسی لائی گئی جس نے گھر کو آباد ہی نہیں کیا وہ کسی دوسرے راستے رخ پر اور شوہر دوسرے رخ پر ہے, ان کا آپس میں بہت جلد رشتے میں تناؤ پیدا ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ ملازموں کو ڈھونڈنا ہے مصیبت. جہاں کشمیر میں ایک صاحب کا رشتہ ڈھونڈ ہو رہا تھا, لڑکی والوں نے کہا جی ہماری بیٹی سوم و سلاد کی پابند ہے اور قرآن بھی پڑھا ہے اس نے, تو لڑکے والوں نے کہا کہ صاحب سوم و سلاد کی پابند ہوگی تو ہم کو کیا ہے, خود جائے گی جنت میں اگر جائے گی, اور قرآن پڑھا ہے تو ہم کو امامت نہیں کرانی ہے, یہ بتاؤ ملازمت کرتی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے صاحب آ گئی وہ ملازم. اس کے بعد یہی شوہر صاحب کہہ رہے ہیں کیا لگا جی میں نے ملازم بولی تھی مگر سر درد ہے میرے لیے. کیوں کہا وہ صبح مجھ سے پہلے نکل جاتی ہے اور شام کو میرے پاس واپس آتی ہے, تو مجھے کبھی گھر میں جھاڑو دینا پڑتا ہے تو اکثر ہو کر گھر میں جھاڑو دینا ہے. وہ خود کہہ رہا ہم نے نہیں, اس نے خود ہی کہا یہاں یہیں یہاں سری نگر کے ہسپتال میں ڈاکٹر صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں نکاح سے پہلے جیسا تھا آج بھی ویسا ہی ہو. کیوں صاحب کہا میری بیوی ڈاکٹر ہے وہ اپنے گھر میں رہتی ہے وہ یہاں آنے کو تیار نہیں ہے. کہنے لگا صاحب تم اپنا کمرہ سنبھالو ہم اپنا کمرہ سنبھالیں گے, رات میں تھوڑی دیر کے لیے ہم آپس میں ایک دوسرے کے محتاج ہے بس. اور بہت ساری باتیں بہرحال تھی لیکن دیکھیے وقت بہت کافی ہو چکا ہے, آپ حضرات تقریباً 3-4 گھنٹوں سے بیٹھے ہوئے ہیں, تھکاوٹ اتنی چیز ہے. یہ جو ان حضرات نے کوششیں شروع کی ہیں اللہ تعالیٰ شاہ ان کی کوششوں کو بارہ اور فرمائے اور آپ حضرات کا تعاون ان کو ساتھ رہے گا, تو اس کے نتیجے میں یہ جو رسومات کا سیلاب مسلط ہو گیا ہے اس رسومات کے سیلاب میں اگر کچھ لوگ بچا پائے اپنی جانیں اور آسانی کے ساتھ نکاح کر پائے تو شاید بہت بڑا خیر کا دروازہ کھل سکتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نماز کے بعد یہ حضرات اپنا دفتر شاید دکھانا چاہتے ہیں, یہاں انہوں نے حضرات نے کہیں اپنا دفتر قائم کیا ہے, آپ ایسے جو صاحب چاہیں ان کا دفتر دیکھ سکتے ہیں جا کر کے.